الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. گزشتہ نشست میں آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات سنی تھی کہ بالکل واضح اور صاف الفاظ میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ جو کوئی بھی مدینہ منورہ میں حاضری دیتا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پہ جانے کا شرف، حاضری کا شرف کسی انسان کو نصیب ہوتا ہے تو اسے اس عقیدے کے تحت جانا چاہیے کہ جو کچھ صلاۃ و سلام میں پیش کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں سے اسے سن رہے ہیں اور اللہ اس چیز کو انہیں سنواتا ہے، اور ایسے ہی یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ عقیدے کی بات ہے اور ایسا عقیدہ ہے جس میں امت میں خال خال کچھ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جو دین کے صحیح عقائد کے اور اہل سنت والجماعت کے مرتب کردہ جو عقائد تھے ان کے برعکس اپنا عقیدہ دیتے رہے، لیکن ہر دور میں امت کے صلحاء نے، اکابر نے، بڑے بڑے گرامی قدر مفتیان کرام، فقہاء عظام رحمہم اللہ، انہوں نے نہ صرف اس عقیدے کا دفاع کیا بلکہ اس سلسلے میں کتابیں بھی لکھیں اور یہ بتایا کہ دین صحیح کیا ہے اور کسی مومن کا عقیدہ اور خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ بہت بڑی چیز جو اصول کی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا تھا، بس بات وہ ہے جو ساری زندگی کے لیے یاد رکھنی چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی یہ روایت اور ان کا یہ خط سنن ابی داؤد میں، کتاب السنہ میں نقل کیا ہوا مل جائے گا کہ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق کہا کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ علم جو ان کے پاس آیا تھا وہ اس کو مضبوطی سے پکڑنے والے تھے اور پوری طرح اسے نافذ کرنے والے تھے، اور جو کچھ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا اس پر وہ قائم تھے اور وہ صحیح راہ تھی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دور جب گزرا ہے تو جن فتنوں نے سر اٹھایا ہے ان میں بہت سے فتنے تھے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جنہیں ان اللہ کے پاک بندوں سے اختلاف رہا اور کسی نہ کسی طور وہ چاہتے تھے کہ ان پاک ہستیوں کی اہمیت لوگوں کی نظروں سے گرا دیں، انہوں نے یہ کوشش کی کہ عقائد کے معاملے میں امت کو گمراہ کر۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اس مرض کو سمجھا تھا اور انہوں نے یہ بات بتلائی تھی کہ دیکھو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ تمہارے بعد بہت سے فتنے آئیں گے اور بہت سی آزمائش کی چیزیں آئیں گی، اور لوگ ایسے ہوں گے کہ ان میں مال بڑی کثرت سے آ جائے گا اس حدیث کو، اس بیان کو، ان جملوں کو آج کے دور کے مطابق بھی آپ سوچ لیجئے اور آپ موجودہ دور کو سامنے رکھیے اور آپ اندازہ کیجئے کہ ان حضرات نے کتنی بڑی بڑی باتیں ارشاد فرمائی تھیں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ نے یہ حدیث نقل کی کہ دیکھو، ہمارے بعد جو کچھ ہونا ہے وہ یہ ہے کہ مال بڑی کثرت سے اس امت کے پاس آ جائے گا، اور پھر ایسا دور آئے گا کہ لوگ قرآن کو کھول کر بیٹھ جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مومن انسان قرآن پاک پڑھے گا، اس کی تفسیر بیان کرے گا، اور یاخذہ، اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں کہ وہ قرآن پاک کو کھولے گا اور اس کو پڑھے گا، تفسیر بیان کرے گا، اور منافق انسان بھی قرآن کو پڑھے گا، تفسیر بیان کرے گا، مرد بھی بیان کریں گے، عورت بھی بیان کرے گی، اور عورت بھی قرآن کھول کے بیٹھ جائے گی تفسیر کو بیان کرنے، والکبیر والصغیر والعبد والحر، اور بڑے بھی قرآن پاک کو بیان کریں گے اور چھوٹے بچے بھی یہ دعویٰ لے کے اٹھیں گے کہ قرآن کو انہوں نے سمجھا ہے، اور جو غلام ہیں وہ بھی، اور جو آزاد آدمی ہیں وہ بھی، سب قرآن کی تفسیر بیان کرتے پھریں گے۔ اور پھر کوئی ان میں سے کہے گا، یا وہ منافق انسان، یا کوئی مرد، یا کوئی عورت، کوئی چھوٹا اور بڑا، کوئی کہے گا کہ کیا بات ہے، لوگ میری طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے، کیا بات ہے، لوگ میرے پیچھے کیوں نہیں چلتے، کیا بات ہے، لوگ میری بات کیوں نہیں مانتے، وقت قرأت القرآن، حتیٰ کہ میں نے قرآن پڑھا اور میں قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، اس کے باوجود کوئی میری طرف آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو پھر فرمایا کہ یہاں تک کہ دیکھو، وہ دین میں نئی سے نئی بات ایجاد کر کے بتائیں گے، وہ منافق انسان، وہ عورت، وہ کوئی مرد، وہ کوئی چھوٹا اور بڑا، وہ امت کے پچھلوں کو چھوڑ دے گا اور اپنی طرف سے نئی باتیں بیان کرے گا۔ فَإِيَّاكُمْ مُبْتَدَعًا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو، بالکل اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ان نئی نئی باتوں سے جو یہ لوگ آ کر تم سے بیان کریں۔ تو بات ایسی ہو گئی ہے کہ ایک تو چیز تھی کہ جن لوگوں نے کتاب و سنت کو سمجھا ہے، جنہوں نے اپنی پوری پوری زندگیاں اس میں لگائی ہیں، سارے بال سیاہ تھے، حتیٰ کہ ان کے چہرے کو پتہ نہیں تھا کہ بال کیا ہوتے ہیں، اور اس عمر سے لے کر جب ان کے سارے بال سفید ہو گئے، اس وقت تک وہ دن رات کتاب و سنت پڑھتے اور پڑھاتے رہے، اور امت کی رہنمائی کرتے رہے، فتوے دیتے رہے، ان کا سارا علم، ان کا سارا تجربہ، ان کی ساری تحریر، ان کے سارے مطالعے، اور ان کی ساری بصیرت، اور ان کی حقانیت اور تقویٰ، اور ان کی دیانت ایک طرف ہو گئی، اور لوگوں نے چاہا کہ ہم اس چیز کی پیروی کر لیں جو نئی سے نئی بات ہمیں نظر آئے۔ یہ سب نتیجے ہیں اپنے اسلاف پر اعتماد کو اٹھا دینے کے، اور یہ سب نتیجے ہیں اس بات کے کہ بدعات اور نئی نئی کاموں میں انسان پڑھنے لگے، اور دین کے متعلق یہ نظریہ پیش کیا جانے لگے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو جو دین لائے بڑا پرانا ہو گیا، اب ہمیں ایک نیا دین چاہیے، ایک نئی چیز چاہیے۔ اور جب یہ چیزیں چلی ہیں تو ان کے پاس سیڑھی ایک ہی تھی، اور وہ یہ کہ کسی طرح وہ اللہ کا اور اس کے بندوں کے درمیان کا واسطہ کاٹ دیں، اللہ کا واسطہ اپنے بندوں کے ساتھ اور دونوں کے درمیان تعلق، حق تعالی شانہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان، یہ دونوں کا لفظ غیر مناسب ہے، حق تعالی شانہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان جو اصل واسطہ اور ضابطہ تھا وہ تو قرآن پاک تھا، قرآن کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ پھر دوسری طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہیں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنقید اور طنز کریں تو یہ دال تو نکلتی عوام میں، قرآن پاک کو کس طرح بیان کریں، اس کی تفسیر میں تحریف کریں، یہ چیز ہو سکتی تھی۔ اور اس کے لیے انہوں نے سہارا پھر کیا لیا، انہوں نے کہا اچھا اس طرح کرو کہ قرآن کو جو لوگ سمجھنے والے تھے سب سے زیادہ، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اور وہی واسطہ ہیں امت کے درمیان اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ انہوں نے کہا اس واسطے کو کاٹو، اور جو چیز تم دیکھو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہی ہے اس کا انکار کر دو، اور لوگوں کو ایک خوش دل دل فریب نعرہ دو، اور کہو ہمیں صرف کتاب و سنت پہ چلنا ہے جی بس، اور صحابہ رضی اللہ عنہ جو مرضی کرتے رہے ان کے اپنے فتوے تھے، ہم تو کتاب و سنت کتاب و سنت کتاب و سنت، یہاں تک کہ وہ بدبخت حجاج ابن یوسف اٹھا، اور حجاج ابن یوسف نے سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سرکاری طور پر ایذا اور تکلیف دینی شروع کی۔ بنو امیہ کے اعمال شنیعہ میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے ان ہاتھوں پر مہریں لگائیں، اور ان لوگوں کی گردنوں پر مہریں لگائیں، اور انہوں نے ان لوگوں کو دنیا سے بھیج دیا، قتل کر دیا، جن ہاتھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی، جن آنکھوں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت کی تھی، اور جن لوگوں نے اپنی زندگیاں بسر کر دی تھی اور سر جھکا کے بیٹھنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان لوگوں کو قتل کروانے کے لیے حجاج ابن یوسف جو ان کا دشمن تھا اس نے یہ کام شروع کیا۔ اور اسی لیے ابو القاسم کشیری رحمت اللہ علیہ نے جہاں حجاج ابن یوسف پر بحث کی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ باتیں جن کی حجاج ابن یوسف کو یہ بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کو پڑھ لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف کو یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے جو شاگرد تھے یہ سب اسے کافر کہتے تھے، اور اسی لیے حجاج کوفے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کو تکالیف پہنچانے میں، قتل کرنے میں، جیل میں ڈالنے میں سب سے پیش تھا، اور ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ حجاج کو کافر کہتے تھے، اور حجاج کی کفر کی جو حرکتیں تھیں ابو القاسم کشیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حجاج جب مدینہ منورہ آیا اور اس نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے گرد، ان کی قبر مبارک کے گرد لوگ جمع ہو رہے ہیں اور پروانہ وار جمع ہو رہے ہیں، تو اس نے ایک جملہ کہا، یہ جملہ جب محدثین تک فقہا تک پہنچا ہے تو انہوں نے کہا یہ کفر کی حرکت ہے، کفر کا جملہ ہے، تو اس نے کہا کہ تم لوگ لکڑیوں اور گلی سڑی ہڈیوں کا طواف کر رہے، سمجھے آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ مبارک کے گرد جو لکڑیاں یا جو جنگلے لگے ہوئے تھے وہ تو ہو گئیں لکڑیاں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظام متبرکہ کو، ان کی مبارک ہڈیوں کو، جس میں مبارک کو اس نے کہا یہ تو گل سڑ گیا، اس کا طواف کر رہے، اس پہ جب علماء نے سنا تو انہوں نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، علیہ باللہ ولیعذ باللہ، یہ بالکل کفر کی بات ہے، اس لیے یہ چیز تھی جو وہاں سے چلی، اور ہوتے ہوتے کرامیہ فرقے نے انہوں نے مستقلن اسے اپنا لیا، اور کرامیہ اتنا بڑا فرقہ تھا کہ عالم اسلام کو خاص طور پہ بر صغیر میں اس نے اتنا فروغ پایا ملتان اور اس کی گرد و نواح میں کہ یہاں اہل سنت کی چولیں ہل کے رہ گئیں، اور خلافت بغداد کی، اور بغداد والے اس فتنے پر قابو نہیں پا سکے، اتنے زیادہ یہ لوگ ہو گئے۔ انہوں نے یہ فتنہ کھڑا کیوں کیا؟ کرامیہ فرقہ یہ چاہتا تھا کہ معتزلہ کی طرح اور بعض دیگر گمراہوں کی طرح وہ انکار کریں اس بات کا کہ قبر کا عذاب نہیں ہے۔ اب قبر کا عذاب جب نہیں ہے اس کی نفی کے لیے انہوں نے سب سے اوپر جا کر بات کی، اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، اس میں زندگی نہیں۔ اب بڑھے، جب گمراہی میں بڑھے تو اور بڑھے، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمی طور پر رسول ہیں، اور ان کی وفات کے ساتھ ساتھ ان کی رسالت ختم ہو گئی، اور حقیقی طور پر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں رہے۔ اسی لیے جب کرامیہ نے اپنی اس عقیدے کو بیان کرنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک تو رسول تھے جب تک وہ دنیا میں تھے، اور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اب قبر مبارک میں وہ زندہ نہیں ہیں، مردہ ہیں، لہٰذا وہ رسول بھی نہیں ہیں۔ یہ بنیاد تھی جو انہوں نے شروع کی، اور انہوں نے اس عقیدے کو اتنا پروان چڑھایا، اتنا زور دیا اس عقیدے پر کہ بڑے بڑے عالم اسلام کے لوگ ہل کے رہ گئے اس وقت کے۔ اور یہ وہ چیزیں تھیں جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے قبل از وقت اپنی بصیرت سے جان لی تھیں، اور انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو بیج آج عالم اسلام میں لگائے جا رہے ہیں اس کے پھل جب آئیں گے تو کتنے کڑوے ہوں گے۔ ڈٹ گئے اور قال ابو حنیفہ، ابو حنیفہ نے کہا انہ رسول الان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً حقیقت میں اب بھی رسول ہیں۔ وقالت الکرامی علا، اور کرامی جو تھے انہوں نے کہا اب ہم نہیں مانتے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے فرمایا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں رسول تھے، وہ آج بھی اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے لیے، ان کی رسالت کے لیے جس طرح پہلا دن تھا جب ان پر وہی مبارکہ نازل ہوئی تھی، اس وقت سے لے کے اب تک اور قیامت ابد الآباد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ رسالت میں انقطاع نہیں ہے۔ یہ جو چیز تھی، یہ جو غلط عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے کہ روح مقدسہ کو بدن مبارک سے، جسم مبارک سے کلیتاً جدا ہو گئی، کوئی تعلق نہیں رہا۔ اسی لیے کتاب الفصل میں یہ ابن حزم نے بھی لکھا ہے، ابن حزم جو خود بھی قبر کے عذاب کا انکار کرتا ہے ایک اور طرح سے، لیکن اس کے باوجود کہتا ہے کہ کیا اس نے فصل قائم کی ہے، اور کہتا ہے کہ کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وفات کے بعد آج انبیاء اور رسل نہیں رہے علیہ السلام؟ اور پھر کہتا ہے ایک نیا فرقہ پیدا ہوا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب رسول نہیں رہے، اور وہ تھے جب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر کہتے ہیں کہ سلمان بن خلف الباجی نے، جو ان لوگوں کے متقدمین میں سے ہے، اس نے خبر دی کہ کرامیہ فرقے کا سربراہ محمد بن حسن بن فورق، اس کا یہی عقیدہ تھا، اور کرامیوں کی خباستیں یہ اتنی بڑھ گئیں کہ حکومت وقت امیر المومنین کو بغداد سے سلطان محمود غزنوی کو لکھنا پڑا کہ محمود آپ ان پر قابو پائیں، اور سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی فوج کو متعین کیا، اور اس نے کرامیوں کی کمر توڑ دی ملتان، اس کے گرد و نواح، لاہور، ان سارے علاقوں میں یہ عقیدہ پھیل گیا تھا، اور جو اس عقیدے کا حامل ملا، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے سختی اس کے ساتھ کی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ عزب اللہ توہین پہ مشتمل جملے ہیں، مت ایسے کہو۔ تو سلطان محمود غزنوی ہی تھے جنہوں نے زہر دے دیا تھا محمد بن حسن کو، اور انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہی ہے کیونکہ یہ ملحد ہے، یہ کوئی عقیدہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں رسول تھے اور آج رسول نہیں۔ اسی وجہ سے اس چیز کو چونکہ فقہا جانتے تھے، اور وہ بٹوین دا لائنز جسے کہتے ہیں نا، بین السطور، وہ سمجھتے تھے کہ یہ فتنے ہیں لوگوں کے دلوں میں، اور بہت سو کو اس لیے موقع نہیں ملتا کہنے کا کہ حکومت وقت اسلام کے مطابق ہے اور مسلمانوں کے عروج کا دور ہے، لیکن فقہا اس چیز کو برابر لکھتے آئے۔ اسی لیے صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا، ہدایہ جو بڑی مبارک، بڑی بہت اعلیٰ درجے کی کتاب حنفی فقہ کی، انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک آج بھی ویسے ہی تر و تازہ ہے جس دن جب وہ پہلے دن قبر مبارک میں رکھا گیا تھا۔ اور یہ صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، ہم عرض کر دیتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کو کیوں لکھا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بالکل اس بات کی صراحتاً اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی رسول تھے، آج بھی رسول۔ تو یہ محمد بن حسن بن فورق تھا ایرانی، اس کے عقیدے کی گمراہی جب ہوئی تو سلطان محمود نے انہوں نے یعنی پانچویں صدی کے آغاز پہ اسے الحاد کی سزا دی، موت کی سزا دی، اور اس کے بعد جو لگے ہیں اس فرقے کے رد میں علماء امت، تو تو بہت سے لوگوں نے اس پہ لکھا، پانچویں صدی میں حدیث کے امام امام بیہقی رحمت اللہ علیہ انہوں نے سب سے پہلے پھر کتاب لکھی، اور انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی رسول تھے، آج بھی رسول ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، ان کی حیات ختم ہی نہیں ہوئی ہے، تو رسالت کیسے ختم ہوگی؟ اسی اثنا میں سلطان طغرل بیگ سلجوکی تھے، سلجوکیوں کی مستقل حکومت رہی ہے، یہ تاریخ کا موضوع ہے، پھر کبھی صحیح اگر موقع ملا تو. سلطان طغرل جو تھے ان کے عہد حکومت میں نیشاپور میں ایک اور شخص اٹھا، بیکندی، اور بیکندی نے بھی یہی چیز کہنی شروع کی، اور اس نے ظلم یہ کیا، اور یہ بہت سے لوگ یہ ظلم کرتے ہیں کہ جو گمراہی ان کے اپنے ذہن میں ہوتی ہے اس گمراہی کو سامنے رکھ کے پھر وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن سے کہیں دلیل مل جائے، حدیث سے کہیں دلیل مل جائے، پچھلے علماء امت سے کہیں دلیل مل جائے. یہ نہیں کرتے کہ ہم سادہ ذہن بالکل صاف کر کے قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، گویا کہ ہم اپنا کشکول خالی اللہ کے حضور میں اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر لے جائیں، اور جو کچھ صحیح چیز وہاں سے ہمیں حصے میں ملتی ہے ہم اس کے مطابق اپنے اعمال اور اپنے نظریات کو مرتب کریں، بلکہ یہ پہلے ایک گندا اور خراب برتن لے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو اس کی اصل اس گندگی کی کہیں مل جائے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ کہ وہ حیات نہیں ہے قبر مبارک میں، رسالت ان کی ختم ہو گئی، اب یہ عقیدہ قرآن سے تو مل نہیں سکتا تھا، حدیث سے بھی نہیں مل سکتا تھا. صحابہ رضی اللہ عنہم ہو اس گمراہی سے ان کے کان نہ آشنا تھے. اس نے کیا کیا، اس عقیدے کو امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا، اور امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ اور امام ماتریدی رحمت اللہ علیہ جب تک دنیا میں اسلام قائم ہے علم کلام میں ان حضرات کا جواب نہیں. ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ یہ دونوں ایک سے ایک بڑھ کے، اللہ نے انہیں علم بھی دیا تھا، اللہ نے انہیں تقویٰ بھی دیا تھا، اتنے شہرت سے بچنے والے انسان کہ ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کے متعلق تو خیر پھر بھی کچھ مواد مل جاتا ہے، ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کے متعلق آج تک ہمیں نہیں پتا چل سکا کہ ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کہاں تھے، کون تھے. بس اتنا پتا ہے کہ یہ جو بلخ بخارا ادھر کی طرف کے ایک ہستی تھی، اور وہ کس سے انہوں نے پڑھا تھا تھوڑا بہت پتا چل جاتا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ آپ پانچ سات سطریں یقینی طور پہ جان سکتے ہیں. اتنے چھپے ہوئے لوگ تھے، اللہ نے جنہیں علم اور تقویٰ کی دولت دی تھی اور جن میں تربیت تھی، اور جو لوگ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، توازو، اور اللہ نے جن کی عظمتوں کے جھنڈے گاڑ دیے وہ لوگ اپنے آپ کو بڑا شہرت سے بچاتے تھے، بڑے عاجز بن کے رہتے تھے، اور بندگی اللہ کی جتنی غالب آ جاتی ہے انسان اتنا ہی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، اور شیطان کی اطاعت جتنی غالب آتی ہے اتنا ہی وہ غرور اور کبر اور اب میں اس میں پڑ جاتا ہے. ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ اور ابو الحسن اشعری، تو ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کی طرف اس نے منسوب کیا، اور اس نے کہا کہ ابو الحسن اشعری کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب رسول نہیں ہے، اور یہ اس لیے بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر علیہذ باللہ جب زد پڑے گی اور ان کے اس عقیدے پہ، تو ان کے ساتھ جو دو ہیں نا اب بھی قبر مبارک کے ساتھ ساتھ، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ان کی بھی شان کم ہوگی، اور اندازہ ہو جائے گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول نہیں رہے تو ان کے ساتھ جو بھی دو لیٹے ہوئے ہیں ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے علیہ الصلاۃ والسلام. اور پھر اس کے بعد قبر کے عذاب کا انکار، یہ سب چیزیں بڑی آسانی سے پیدا ہو جائیں گی. اور پھر اس بات کو جب انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کیا امت میں اس عقیدے کو، تو امام وقت تھے حدیث کے امام امام بیہقی رحمت اللہ علیہ، 458 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور ابو القاسم کشیری رحمت اللہ علیہ انہوں نے پوری ثابت قدمی اور ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور وہ ان ساری چیزوں کو جانتے تھے کہ اب کس طرف امت کو چلانے لگے ہیں یہ گمراہ لوگ. اور امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے مستقل ایک رسالہ لکھا حیات الانبیاء کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہوتے ہیں اپنی قبروں میں, اور انہوں نے اس رسالے میں دلائل جمع کی. کشیری رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی اور انہوں نے اس کا نام رکھا شکایت اہل سنہ, اہل سنت والجماعت کو جو شکایت پیدا ہو گئی ہے, جو انہیں تکلیف پہنچی ہے کچھ گمراہ لوگوں کی طرف سے, جو کچھ انہیں تنگی مصائب تکالیف برداشت کرنی پڑی ہیں, یہ سب چیزیں اگر دیکھنی ہو آپ نے تو حافظ ابن عساکر رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے تبیین کذب المفتری, اس میں آپ دیکھیے. اور طبقات الشافیہ کیا کہنے اس کتاب کے, امام سبکی رحمت اللہ نے لکھی ہے اور شافیہ کے طبقات پہ کمال کیا ہے, کمال کیا ہے اس انسان نے. 9 جلدوں میں اب چھپ گئی ہے, پہلے 12 میں چھپتی تھی, اب 9 جلدوں میں چھپی اور عام مل جاتی ہے. ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کے متعلق تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ نے یہ یہاں کا ذکر کیا ہے, اس طبقات شافیہ کی 9 جلدوں میں انہوں نے سینکڑوں علماء شافیہ کا ذکر کیا ہے. اس میں جہاں تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں طبقات الشافیہ کے میں ابو الحسن شیری رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ, وہ کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے یہ پوچھو کہ این وقعت ہذہ المسئلہ, یہ امت میں مسئلہ کہاں سے آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے, علم یہ کلہا اصل, جبکہ اس قسم کی گمراہی کی تو کوئی اصل نظر نہیں آتی. تو کہتے ہیں کہ ان بعض الکرامیہ, یہ جو بعض کرامی تھے اس فرقے کے لوگ, ملا اللہ تعالی قبرہ نارن, خدا ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھرے, وزنی ان اللہ قد فعلا, اور میرا خیال ہے خدا نے ایسے کیے ہی ہوگا, انہوں نے جو یہ حرکتیں کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہے سب سے پہلے انہوں نے اس مسئلے کو گھڑا, ان کا جلال ان کا روب دیکھیں کیسے ٹپکتا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ صاف صاف بات یہ ہے, عندنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیٌ, ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہیں اور وہ رسول بھی ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیات جو ہے اس میں احساس ہے جسم مبارک میں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بھی ہے, اور امت کے اعمال آپ پر پیش بھی کیے جاتے ہیں, اور آپ کو صلاۃ و سلام اپنی امتیوں کا پہنچایا بھی جاتا ہے جیسے کہ ہم نے بیان کر دیا. اور پھر اپنا عقیدہ صاف صاف لکھتے ہیں کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں, تمام انبیاء علیہ السلام احیاء فی قبورہم, اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں. فأین الموت, وہاں موت کا کیا تذکرہ ہے, وہاں کون سی موت ہے. اور پھر انہوں نے بڑی سختی سے نقیر کی ہے, بہت شدت سے لکھا ہے کہ جو کوئی بھی ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کے لوگ بولتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں, کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں رسول نہیں ہے, فبہتان عظیم, یہ بڑا بہتان ہے, وکذب محض, اور صرف جھوٹ ہے. لم ینطق احد منہم, کسی ایک اشعری نے بھی آج تک یہ بات نہیں کہی, نہ ہم نے ان کی کتابوں میں پڑھی ہے. وعندہم, اور اشاعرہ کے نزدیک عقیدہ ہمارا امت کا یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبری, اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. یہی چیز ان کے بعد کئی صدیوں کے بعد ابن عابدین شامی, ہمارے جو 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 جن کی کتاب شامی پہ سارے حنفی فقہا فتویٰ دیتے ہیں اور جو بالکل متاخرین میں آ جاتے ہیں, آج سے 150-200 برس قبل کی شخصیت, شامی رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی کو لکھا. اور وہ صاف صاف لکھتے ہیں شامی میں کہ امام اہل سنت ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کی طرف جو عقیدہ منسوب کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وفات ہو گئی تو آپ کی رسالت ختم ہو گئی, وہ کہتے ہیں یہ ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ نہیں تھا, جھوٹ لکھا ہے لوگوں نے ان کے متعلق اور ان کے دشمنوں نے ان کی طرف منسوب کر دیا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ تحقیق کی بات یہ ہے کہ احیاء فی قبورہم, انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اور پھر انہوں نے امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کے جھوٹ جنہوں نے ان کے متعلق لگایا تھا ان کی بھی سختی سے خبر لی. یہ ساری چیزیں یہ ہیں کہ امت میں یہ عقیدہ جس زمانے میں بھی پیدا ہوا یہ تھے گمراہ لوگ جنہوں نے اس عقیدوں کو پیدا کیا، اور پھر جب بھی کہیں ضرورت پیش آئی کہ دیکھو یہ کہیں چیز ایسے نہ ہو جائے کہ لوگ اسے عقیدے کے طور پر اپنا لیں، امت میں سختی سے اس کی تردید کرنے والے حضرات بھی پیدا ہوتے رہے۔ اسی لیے سبکی رحمت اللہ علیہ کے متعلق آپ نے دیکھا کیسے شدید الفاظ میں انہوں نے اس چیز کو ظاہر کیا۔ اور کرامیہ میں یہ بات آئی کہاں سے تھی؟ اصل میں ان کا بھی ایک اور بھی عقیدہ تھا، اور اس کو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے نخبۃ الفکر کی شرح میں لکھا ہے۔ نخبۃ الفکر کی شرح آپ دیکھیں، یہ نخبہ جو ہے حدیث کے اصول کی ایک کتاب ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ اس میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کرامیہ فرقے کے لوگوں کا اور بعض صوفی یہ بھی خیال کر لینا چاہیے، وہ کہتے ہیں ان سب کا نظریہ یہ ہے کہ دین کی طرف بلانے کے لیے، لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، واعظ اور نصیحت لوگوں کو کرنے کے لیے جھوٹ گھڑنا جائز ہے۔ اور پھر شیخ لکھتے ہیں وَهُوَ خَطَا، اور یہ غلطی ہے بہت بڑی، مَنْ فَعَلَهُ، جس نے اس کام کو کیا، نَشَأَ عَنْ جَهْلٍ، اور اس کا منشا صرف جہالت ہے، علم ہوتا تو کبھی ایسی حرکت نہ کرتے، یہ جاہل لوگ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ لکھتے ہیں اسی میں نخبۃ الفکر میں کہ جھوٹ جائز ہونے سے مراد ان کی یہی ہوتی ہے کہ جو دین وہ لوگوں میں پھیلانا چاہتے ہیں جھوٹ بول بول کے اس کو اپنی طرف، لوگوں کو اپنی طرف کھینچیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اس دور میں بھی کتنی جماعتیں اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو محض اس لیے کہ لوگ ان کی مسجد میں زیادہ آئیں، محض اس لیے کہ ان کی تقریریں مقبول ہو جائیں، محض اس لیے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ دین حقیقی یہی ہے، وہ دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ بھی جھوٹی روایات گھڑ گھڑ کے سناتے رہیں گے، اور بغیر کسی کتاب کے حوالے کے، بغیر علم کے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اصل میں دین یہ ہے، اور وہ دین میں اصل تو کیا، کچھ بھی اس میں نہیں ہوتا۔ لوگ گمراہی کی طرف جاتے ہیں، ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کے لیے، اور ان کو سے پوچھئے کہ بھئی یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہو، تو اول تو کوئی جھوٹ سمجھتا ہی نہیں، اور سمجھ بھی جائے تو وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے، لوگ اس طرح دین کی طرف تو آ رہے ہیں نا، کوئی پرواہ نہیں، یہ تو کرامی کرتے تھے اور بعض جاہل صوفی کرتے تھے۔ یہ پھر اس امت میں عذاب آ گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جھوٹ بول لیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نام پہ جھوٹ بول لیا۔ کون پوچھتا ہے کہ صاحب یہ حدیث کس کتاب میں آئی ہے، یہ کس جگہ آپ نے پڑھا ہے، کوئی ہمیں بھی اس کا حوالہ پتا چلے، تو نہ پوچھنے والے رہے اور نہ ہی بتانے والے رہے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات، یہ تو خود حدیث میں آیا ہے، اس عقیدے کا انکار کیسے ہو سکتا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں صحیح مسلم میں آیا ہے، کہتے ہیں سرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ اور یہ واقعہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کا۔ فمررنا بوادی، ہم ایک وادی سے گزرے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کون سی وادی ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو فقالو، صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ ازرق، اس جگہ کا نام ازرق ہے۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کأنی انظر الی موسیٰ، دیکھو ایسے جیسے میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں۔ فذکر من لونہ وشعرہ شیئاً، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا رنگ بتایا اور ان کے بال بھی بتائے کہ وہ کیسے۔ دوسری روایت میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، اور آپ نے فرمایا ان کے بال گھنگریالے ہیں اور گندمی رنگ ہے۔ ایک اور جگہ بھی آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب میں معراج میں ملا تھا تو جیسے یہ جاٹ ہوتے ہیں نا، جاٹ یہ خالص پنجابی، پنجاب کی ایک ذات ہے نا جاٹ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسے لگا جیسے یہ جاٹ ہوں، یعنی اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں، پنجاب کے سندھ کے لوگ، چاہتے تھے عربوں کے ہاں تجارت کرنے تو عرب دیکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جاٹوں کو دیکھا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا مجھے ایسے لگا جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ایسے کسی خانوادے قبیلے گھرانے سے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ رنگ اور بالوں کا ذکر، یہ اس کی تاکید میں تھا کہ واقعی آپ نے دیکھا ہے. اور یہ تو ایک حدیث ہے، پانچ انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس آخری حج میں ذکر کر کر کے بتایا صحابہ رضی اللہ عنہ کو، اور یہ ان میں سے ایک ہی ہیں. صحیح بخاری میں آیا آپ نے فرمایا یہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو میں تو گویا دیکھ رہا ہوں، اور آپ نے فرمایا یہ اس وادی میں اتر رہے ہیں، نشیب میں چل رہے ہیں، جا رہے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں. یہ لبیک کہنا حج کے اعمال میں سے ہے، اور یہ اعمال اس دنیا میں ہی ہوئے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وفات کے بعد اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج کے لیے بھی آتے ہیں. یہ آیا ہے صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری، اس کی شرح میں پھر لگے ہیں محدثین اور دسویں صدی کے حدیث کے مجدد ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ. بڑا ٹھکانہ اور مقام ہے اس شخص کا. ملا علی قاری رحمت اللہ نے کہا کہ اسی حدیث کی شرح میں، مرکات میں انہوں نے لکھا ہے، مرکات اگرچہ مشکات کی شرح ہے لیکن اس حدیث کی شرح انہوں نے وہاں لکھی ہے، اور کہتے ہیں کہ اعمال حج کے یہ جسم سے ہوتے ہیں صرف روح سے نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارکہ جسمانی صورت میں دنیا میں آئی تھی، حج کرنے جا رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیکھو اللہ کے نبی یونس علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں. امام احمد ابن حنبل دو گئے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حج کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں وادی اسفان سے، مرب ہی ہود و صالح علیہ الصلوۃ والسلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر دی. آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں اللہ کے نبی اونٹوں پر سوار میرے پاس سے گزرے ہیں، اور آپ نے فرمایا اونٹوں کی مہار جو ہوتی ہے کھجور کی بنی ہوئی تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ان کی لنگیاں کیسی ہیں، دھوتی نیچے والی چادر کیسے باندھی ہوئی ہے، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کہاں جا رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ یہ لبون تلبیہ کہہ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ حجون البیت العتیق، اور اللہ کے اس پرانے گھر کا یعنی بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، حاضری کے لیے خدا کے یہاں جا رہے ہیں. چار ہو گئے. اس حدیث کو یہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حدیث حسن کے درجے کی ہے، مضبوط حدیث مانا ہے اس کا. حافظ ابو یعلیٰ ہیں، اب ان کی کتابیں چھپ کے آ رہی ہیں نا، مسند ابی یعلیٰ میں انہوں نے حدیث لائی ہے، اس میں وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی لیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک، یونس علیہ السلام دو، صالح اور ہود علیہ السلام چار، اور حضرت نوح پانچ، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان چھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا میں نے انہیں دیکھا. یہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی نہیں ہے تو اور کیا دیکھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف روح کو؟ ایسے نہیں ہے صاحب. آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو خود مسلم میں دوسری جگہ آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معراج کی رات میں جب گیا تو آپ نے فرمایا سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو میں حیران رہ گیا، جبریل نے جب مجھے اشارہ کیا کہ یہ دیکھیں تو آپ نے فرمایا میں نے قبر میں دیکھا ایک آدمی کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، اور حدیث میں الفاظ ہی آئے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں حیرت میں ڈوب گیا، میں حیران رہ گیا، تو جبریل نے مجھے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تردد ہو رہا تھا کہ یا اللہ یہ واقعی حقیقت میں دیکھ رہا ہوں یا یہ کوئی میں میرے خواب میں ہے یا کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں حیران رہ گیا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. یہ نبوت ہے بھائی، کوئی چھوٹی سی چیز ہے؟ اللہ کو اپنی مخلوق بڑی عزیز ہے، اللہ کو انسان سے بڑی محبت ہے، انسان اسے بڑا پیارا لگتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ لوگ جہنم میں جائیں. اسی لیے وہ اتنی جلیل القدر ہستیوں کو اپنے پاس سے نبوت جیسی عظیم چیز دے کے بھیجتا ہے کہ جاؤ اور میرے بندوں کی راہ کو درست کرو، اور میرے بندوں کو میرے پاس لے کے آؤ، میرے بندوں کو صحیح راہ پہ چلاؤ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کأنی انظر الیہ، میں جیسے دیکھ رہا ہوں. اب کوئی کہے گا کہ بات عقیدے کی کر رہے ہیں اور حدیث پہ حدیث سناتے ہیں، قرآن کی بات نہیں کرتے. قرآن میں بھی آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے اس پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب دی. فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ، سو جو آپ نے موسیٰ سے ملاقات کی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، آپ شک میں نہ پڑے کہاں ہوئی ہے ملاقات حضرت موسیٰ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی. یہ ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری جماعت سے ملاقات کی ہے. قرآن نے کہا ہے اس شک میں نہ پڑیے گا کہ آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، یقیناً ملاقات ہوئی ہے. اور جو یقیناً حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی ہے، آخر کس چیز سے ہوئی تھی؟ ان کی روحوں سے یا ان کی جسموں سے جو میت تھے؟ ولیعوذ باللہ ان میں روح نہیں تھی، یا یہ کہ جسم اور روح دونوں کا مجموعہ تھا. فتح الباری کھول لیجئے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مگر یہ حوالے سب ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے اسلاف پر اعتماد کریں، اور جو تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ امت آج تک گمراہی میں نہیں رہی، یہ امت کے اساتین، یہ اکابر، یہ علم کے موتی، علم کے سمندر، اور یہ اتنی ساری ساری زندگیاں خرچ کر دینے والے لوگ، بڑا مضبوط ان کا علم تھا، ایسے ہی نہیں تھے بھائی کہ لوگوں کی گمراہی کا ذمہ اپنی گردن میں لے لیتے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں جہاں اس حدیث پہ بحث کی ہے، وہ ساتویں جلد ہے غالباً، ہے فتح الباری ساتویں ہے شاید، انہوں نے اس میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ وہ انبیاء علیہ السلام جنہوں نے اس رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس میں نماز پڑھی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہاں صرف روحیں آئیں ہوں انبیاء علیہ السلام کی. اور پھر کہتے ہیں وہ یحتمل الاجساد بارواحها، اور عین ممکن ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو اور روحوں دونوں کو اللہ نے وہیں حاضر کر لیا ہو. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے بھائی، ممکن ہے صرف روحیں آئی ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ دوسرا احتمال بھی ہے، اور اس سے بھی آگے چل کے لکھتے ہیں کہ ان کی روحیں ان کی صورتوں میں آئی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ان کے شرف، ان کی عزت، اس کے لیے یہ چیز ہوئی ہے. اور پھر وہ لائیں حضرت انس کی روایت، کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت آدم اور دوسرے سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اٹھائے گئے اور پیش کیے گئے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف، ان کی عزت، ان کی منزلت، ان کی رفعت، ان کی شخصیت، ان کی ہستی، اور ان کا اللہ کے ساتھ تعلق، کہ اللہ نے ان تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کے روحوں اور جسموں سمیت حاضر کر دیا. اسی لیے تو سبکی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ وہاں موت کا کیا تذکرہ ہے. اور پھر بڑی اچھی بات آگے چل کے انہوں نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ احادیث سے یہ ملاقاتیں ثابت ہیں، اور بیت المقدس میں یہ نماز بھی ثابت ہے، اور عقل کہتے ہیں کہ اس کا انکار نہیں کرتی، یعنی عقل میں بات آتی ہے کہ خدا کے لیے تو ممکن ہے نا. اور پھر کہتے ہیں نقل سے یہ بات ثابت ہے، دل ذالک علی حیاتہم، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کی سب چیزیں درست ہیں، نہ عقل اس کا انکار کرتی ہے نہ نقل اس کا انکار کرتی ہے، یہ سب کے سب حضرات کا معاملہ ایسا ہے. بیت المقدس میں نماز پڑھی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، پھر کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ چیزیں جو تھیں وہ حقیقت میں نہیں تھی؟ روحیں جسم کے ساتھ آئی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی ہیں، ان لوگوں نے نماز پڑھی ہے، پھر اس کے بعد وہاں پر ان کی بحث شروع ہوئی کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں، قیامت کب آ رہی ہے، اور یہ کیا چیز ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ثابت ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کوئی علم نہیں کہ قیامت کب آ رہی ہے، بس اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ کی امت میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے میں آخر پہ اللہ تعالیٰ انہیں بھیجے گا، یہ انہوں نے بھی اقرار کیا. اشکال کیا رہ جاتا ہے؟ یہی کہ روحیں جسم کی صورت میں آ کیسے جاتی ہیں؟ روحیں آ جاتی ہیں. اللہ کے لیے اول تو یہ بات ہے ہی نہیں کہ اس نے انبیاء علیہ السلام کا جسم روح دونوں حاضر کر دیوں. سیدھی سی بات ہے بھائی، چلیے مان لیجئے، ہم کہتے ہیں روح کو خود جسم کی صورت ملتی ہے، حدیث میں نہیں آیا، دوسری جگہ سے آ جائیے، حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ شہداء جو شہید ہو جاتے ہیں ان کی روحوں کو جسم ملتا ہے. دونوں طرح کہا جا سکتا ہے، محدثین نے حدیث سنا دیتے ہیں، محدثین نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ وہ جسم یا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان روحوں کا ٹھکانہ ہے، اور جسم کو انبیاء نہیں شہداء کی روحوں کو ان پرندوں کے ساتھ ایسے ہی تعلق ہوتا ہے جیسے سوار کو اپنی سواری کے ساتھ. گھوڑے پہ بیٹھتا ہے ایک آدمی تو گھوڑے پہ سوار ہے نا، تو یہ شہداء کی جو روح ہے اسے پرندے دے دیے جاتے ہیں کہ یہ اس پہ سوار ہو جائیں. اور بعض محدثین کہتے ہیں نہیں، یہ روح ہی جو ہوتی ہے اسے یہ خوبصورت پرندے کی شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے. ہمیں اس سے بھی کوئی انکار نہیں، دونوں ہی طرف آ رہا ہے، یہ کون سی بحث کی بات ہے؟ اس لیے شہداء کی روحیں پرندوں کیسی صورت اختیار کرتی ہیں اور وہ سیر بھی کرتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات ہو جاتی ہے، اب وہاں کیسے رات ہوتی ہے، کیا معاملہ ہے، یہ تو موت کے بعد ہی لوگوں کو پتا چلے گا اگر اللہ نے انہیں معاف فرما دیا اور اس جگہ کی زیارت کرائی. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے رحمت اللہ علیہ 118 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دور بالکل آخری دور تھا. 108 ہجری میں حضرت ابو طفیل واصلہ بصری رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے، وہ آخری ہستی تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. اور ان کے 10 سال بعد حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے. تو قتادہ رحمت اللہ علیہ بڑے تابعین میں انہوں نے دیکھا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کو. ان کی بات آئی ہے مصنف اس میں عبد الرزاق میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تک یہ روایت پہنچی کہ جو دنیا میں شہید ہو جاتا ہے ان کی روحیں سفید پرندوں کی صورت اختیار کر لیتی ہیں اور جنت کے پھل کھاتی ہیں. حضرت قتادہ رحمت اللہ تو پھر تابعین میں سے ہیں. ہم سیدھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نامی سے کیوں نہ نقل کریں. ترمذی میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ارواح الشہداء فی طیر، اور جو شہید ہو جاتے ہیں دنیا میں ان کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں میں اتر جاتی ہیں، اور آپ نے فرمایا جنت کے پھل کھاتی ہیں، جنت میں لمبی اڑان ان پرندوں کی. اب یہ روح ہی پرندہ بن گئی، یا یہ کہ روح کو اللہ نے ایک سواری دے دی پرندے کی صورت میں، دونوں صورتیں ممکن ہیں. سنن نسائی دیکھ لیجئے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کی روح جنت کے باغ میں ایک پرندے کی صورت میں رہتی ہے یہاں تک کہ اللہ اسے اس روح کو اس کے اصل جسم میں قیامت کے دن لوٹا دے گا. تو اس میں اشکال کیا ہے کہ روح جسم کی صورت اختیار کر لے؟ یہ جبریل امین آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں، تو یہ فرشتہ انسان کی صورت میں جو آتا تھا تو فرشتہ روحی کی طرح ہے گویا کے، یعنی کوئی اس میں مثال نہیں دے رہے، ویسے یعنی ایک بات کی تشریح کے لیے عرض کر رہے ہیں کہ فرشتے نے انسان کا شکل و صورت اختیار کی یا نہیں کی، وہ بھی روح الامین نے. بالکل ایسے ہی یہ بھی ہے شہداء، ان کی ارواح بھی ایسی چیزیں اختیار کر لیتی. اور اگر اس پہ بھی اشکال ہو کہ حدیث قرآن میں آ جائیے، قرآن میں کیا آیا ہے؟ قرآن پاک میں نہیں آیا کہ ایک چیز جو جسم نہیں ہے وہ جسمانی صورت میں آئی؟ فتمثل لها بشرا سویا، اور اس خاتون، اس محترم خاتون کے سامنے جبریل امین ایک اچھے بھلے چنگے مرد کی صورت میں آ گئے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اس نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تم سے، اگر تم نیک انسان ہو تو ہٹ جاؤ. تو اس نے کہا میں تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہوں، لے احوالا کے غلامن زکیہ، تاکہ تمہیں ایک اچھے بیٹے کی خوشخبری دوں. یہ حضرت مریم کے قصے میں نہیں آیا سورہ مریم میں؟ جبریل امین کیسے آئے تھے؟ انسان کی صورت میں آئے تھے نا علیہ الصلوۃ والسلام. اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ جو لکھی ہے پڑھنے کے قابل ہے، کاش کوئی اسے پڑھا سکے اور لوگ پڑھ سکیں. ہمارے اس جدید دور میں جتنے اعتراضات اسلام کی مختلف صورتوں میں سامنے آتے ہیں، حجت اللہ البالغہ بہت بڑی کتاب ہے، لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کوئی اس میں مبالغہ نہیں کیا. لکھنے والوں نے، انہوں نے کہا پچھلے 1000 برس کی تاریخ میں حجت اللہ جیسی کتاب نہیں. اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کیسے اس کتاب کو نہ لکھتے؟ شاہ صاحب پہ اللہ نے جن علوم کا ورود کیا تھا وہ ان کے معاصرین میں کس کو ملے تھے؟ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ روح خود پرندہ بن گئی، کیونکہ روح میں انتہائی لطافت ہوتی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روح جو تھی اس نے جسم کی صورت اختیار کر لی. یہ شاہ صاحب نے لکھا حجت اللہ البالغہ میں. دونوں میں سے کوئی چیز مان لی جائے، یہ شہداء کی حیات ہے اور انبیاء علیہ السلام کی حیات یقیناً اس سے قوی ہے، وہ یقیناً اس سے بہت بلند و بالا ہیں. تو ان کی ارواح، روح کا جسم ہو جانا، اس کو اختیار کر لینا بالکل ہو سکتا ہے. اور شہیدوں کی زندگی کے تھوڑے شواہد ہیں، کتنی احادیث چاہیے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت دیکھ لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ احد کے دن میرے والد نے مجھ سے کہا کہ شاید آج میں شہید ہو جاؤں. تو دیکھو جابر، ان کے والد تھے عبداللہ، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کا دیکھو جابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے اور باقی ان کے بعد مجھے بیٹے تم سے زیادہ اچھا کوئی نہیں لگتا. دو کام میرے بعد کرنا، میرا قرض ادا کر دینا اور بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. 9 بہنیں تھیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں واقعی سب سے پہلے میرے والد شہید ہوئے، اور اس دن 2 شہید ایک جگہ پہ دفن کیے گئے. تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میرے والد کی قبر میں کوئی اور بھی ہو. تو تدفین ہو گئی تھی تو وہ کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، دفنت ماہو آخر فی قبر ہی، ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ بھی میرے والد کے ساتھ لٹائے گئے. تو میرے جی نے گوارا نہیں کیا کہ ایسے ہو. فاستخرجتہ بعد 6 اشہر، میں نے 6 مہینے کے بعد اپنے والد کی قبر کھودی تاکہ ان کی قبر الگ ہو اور جو ان کے کوئی دوست ہیں ان کی قبر الگ ہو. فاذا ہوا کا یومن، تو وہ اس دن اپنی قبر مبارک میں ایسے ہی لیٹے ہوئے تھے جیسے ہم نے انہیں رکھا تھا، بس صرف ایک ذرا سی چیز میں نے دیکھی کہ کان میں تھوڑا سا تغیر پیدا ہو گیا تھا. جیسے جابر رضی اللہ عنہ کے والد ہیں عبداللہ، اور ان کے ساتھ ان کے بہنوئی تھے عمر بن جموح رضی اللہ عنہ، یہ دونوں اکٹھے دفن کیے گئے تھے. فتح الباری میں آیا ہے تو انہوں نے اپنے یہ شہداء کی زندگی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ 6 مہینے بعد بھی لاش میت ویسی ہی ویسی ہے، اور 6 مہینے کا تو تھوڑی سی بات ہے، 50 برس کے بعد، یعنی آپ اندازہ کیجئے پورا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، اس کے بعد بھی 6 برس کا تقریباً، بلکہ اس سے بھی زیادہ گزرا ہے. پھر خلافت پوری 30 سال کی گزری ہے، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور شروع ہے، اور نہر قزامہ مدینہ منورہ کے لوگوں کے پانی کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کھدوائی تھی. 50 برس کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے انجینئرز کو کہا کہ مدینہ منورہ میں پانی کا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا حضرت نہر کھدائیں، اور نہر جو ہے اس میں احد پہاڑ تو آئے گا ہی آئے گا. اور اس میں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبریں بھی آتی، تو جو حصہ ہے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا مدینہ منورہ میں، انہوں نے کہا بھئی جس جس کی جو میت ہے نکال کے لے جاؤ، مجھے ان قبروں سے زیادہ مسلمانوں کے پانی کا مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کو پانی ملنا چاہیے، کھدائی شروع ہو گئی، اور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جسد مبارک نکالا گیا، تو کہتے ہیں اور یہ کہنے والے بھی کون ہیں، یہ سیرت ابن ہشام میں اور جگہ پہ، کئی جگہ پہ فتح الباری میں اور جگہ پہ آئے گا، کہ جب نکالے گئے ہیں تو اس امت میں جو شہداء احد میں دفن کیے گئے تھے 50 برس کے بعد ان کی لاشیں ویسی کی ویسی تھیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جب جسد مبارک نکال رہے تھے تو جو مزدور کام کر رہا تھا اس کا بیلچہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی انگلی پر لگ گیا، اور وہ کہتے ہیں اس سے خون جاری ہوگی. یہ شہادت کے بعد زندگی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے، ہر جگہ مل جائے گا آپ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نجران کے ایک آدمی نے، یہ بھی تفسیروں میں مل جائے گا، خازن نے یہ واقعہ لکھا کہ ایک آدمی نے ایک جگہ جہاں قبریں تھیں زمین کھودی، تو عبداللہ ابن تامر رضی اللہ عنہ کا جسم مبارک ملا، اور ہاتھ سر پہ رکھا ہوا تھا، شہید ہو گئے تھے نا. تو راوی کہتا ہے کہ جب میں ان کا ہاتھ زخم سے ہٹاتا تھا تو زخم سے خون بہنے لگتا تھا، اور جب میں ہاتھ چھوڑ دیتا تھا تو ہاتھ خود بخود وہیں جا کر چپک جاتا تھا اور خون رک جاتا تھا. یہ سب کیا ہے؟ اور کدال لگی جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قبریں یہاں سے اپنے میتوں کو منتقل کریں، تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر ایک مزدور کی کدال لگ گئی اور خون جاری ہو گیا، اور جب وہ قبر مبارک کھودی گئی تو ہر طرف مشک کی خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی. یہ سب چیزیں دلیل ہیں اس بات کی کہ ان شہداء کو وفات کے بعد اللہ ایک جسم، ایک چیز عطا کرتا ہے سواری کے لیے، یا ان کی روحیں وہ خود ہی بدل جاتی ہیں، یعنی پرندوں کی صورت اختیار کر لیتی ہیں. بہرحال شہداء کی زندگی اس سے ثابت ہوتی ہے. جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور جو سیدنا ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق کچھ گڑبڑ کرتے ہیں، ان سب لوگوں کو چاہیے کہ مسلم الثبوت ایک فقہ کی اصول فقہ کی کتاب ہے، اس کی جو شرح فواتح الرحموت ہے اس کا مطالعہ کریں، اور وہاں پر انہوں نے ان احادیث پر بحث کی ہے کہ کس طرح جسم اور روحیں جسمانی صورت اختیار کر سکتی ہیں. پھر انہوں نے فتوحات مکیہ کے شیخ اکبر ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں کا حشر کس طرح ہوتا ہے، جس طرح اچھے لوگوں کی، شہداء کی ایک اچھی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ وہ سبز پرندے بن جاتے ہیں. جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں، وہ آخرت میں جا کے پرندوں کی بجائے کس جانور کا روپ دھار لیتے ہیں. یہ انہوں نے ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے مکاشفات کا ذکر بھی کیا ہے، وہاں دیکھ لینا چاہیے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو یقیناً شہداء سے افضل ہیں، ان کے متعلق کیا کہا جائے گا؟ ان کی حیات نہیں ہوتی؟ یقیناً ان کی حیات ہوتی ہے. حدیث میں دیکھ لیں، اس بیان کا وقت آج کا تو مکمل ہو رہا ہے، اور اسی موضوع کو ہم انشاءاللہ کل پھر آپ سے عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. گزشتہ نشست میں جو بیان ہوا تھا، حقیقت تو یہ ہے کہ اس بیان کے ساتھ آج کے بیان کو بھی ملا کر سنا جائے تو پھر مسئلے کی اصل حقیقت واضح ہوتی ہے. اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ شہداء کو اللہ تعالیٰ ایک جسم عنایت کرتا ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانیت اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات در حقیقت شہداء رضی اللہ عنہم سے بھی کہیں زیادہ قوی ہوتی. اس سلسلے میں آپ حدیث کو دیکھ لیں. ڈائریکٹ وہ احادیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ کا ذکر ہے. اتنی احادیث ہیں, اتنی چیزیں ہیں, امت نے اس عقیدے کی بنیاد انہی چیزوں پر رکھی. حضرت اوس ابن اوس کی روایت ہے, کتنے حوالے چاہیے؟ سنن ابی داؤد میں آئی ہے, نسائی میں ہے, ابن ماجہ میں ہے, دارمی میں ہے. ان سارے لوگوں نے اس حدیث کو لکھا ہے اور ان کے نزدیک صحیح تھی تو ہی تو لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے اچھا دن جمعے کا ہے, اور اس میں فیہ خلق آدم, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا گیا, وفیہ قبض, اور جمعے کے دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا تھا. ٹھیک, آگے دیکھیے. ارشاد فرمایا کہ اس میں ہی قیامت کا جھٹکا لگے گا جمعے کے دن ہی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی مرتبہ جب قیامت کے لیے جب اٹھائے جاؤ گے اپنی اپنی قبروں سے تو دیکھو جمعہ ہی کا دن ہوگا. فَأَكْثَرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ, مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو جمعے کے دن. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ, اور تمہارا درود, تمہارا سلام, تمہاری صلات جو تم میرے لیے کہتے ہو اللہ سے, وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. قالوا یا رسول اللہ, صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا وفات کے بعد, وقد ارنتا, جبکہ آپ کا جسم مبارک قبر میں گھل جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز و جل حرم علی الارض, اللہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جسموں کو کھائے. زمین پہ حرام ہو گئی. اب دیکھیے اللہ کے کچھ احکامات ایسے ہیں جو انسانوں اور جنات کے لیے ہیں. مثلا ہمیں کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز کھاؤ فلاں نہ کھاؤ, ہم لوگ تو خدا کی نافرمانی کرتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. لیکن کیوں کرتے ہیں؟ ہم میں عقل ہے, حس ہے, ارادہ ہے, خواہشات ہیں. زمین میں تو یہ چیز نہیں, آسمان میں تو یہ چیز نہیں. اللہ اگر پیدا کر دے وقتی طور پر تو ایک الگ مسئلہ ہے, مگر ان میں اصلاً تو نہیں ہے نا. تو ان پہ اللہ نے انہیں بھی حکم دے دیا, اللہ نے منع کر دیا ہے کہ دیکھو یہ چیز زمین کو بتا دیا تم نے نہیں کھانی. یہ بڑی عزت کی, بڑی محترم چیز ہے, زمین پر حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اجساد کو کھائے. زمین پہ حرام کر دیا تو زمین کیسے کھا سکتی ہے؟ اب اس حدیث کی شرح میں اب وہی ساری چیزیں دیکھ لیجئے جو کل کی بحث میں گزر گئیں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر میں دیکھا, وہ نماز پڑھ رہے تھے اس لیے کہ زمین پہ حرام تھا ان کے جسم مبارک. اسی لیے حافظ ابن حجر کتاب الروح میں لکھتے ہیں, ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یقینی طور پر معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر بالکل تر و تازہ مدینہ منورہ میں ہے. اور آپ سے صحابہ نے پوچھا تھا رضی اللہ عنہم نے کہ وفات کے بعد کیسے صلاۃ و سلام پیش ہوتا رہے گا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ زمین پہ حرام ہے کہ پیغمبروں کے علیہ الصلاۃ والسلام کے اجسام کو کھائے. اور اگر آپ کا جسد مبارک, ابن قیم لکھ رہے ہیں رحمت اللہ علیہ, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا جسد مبارک قبر شریف میں محفوظ نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز یہ جواب نہ دیتے. اور پھر ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ مبارک پر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو آپ کو آپ کی امت کا سلام پہنچاتے رہتے ہیں, اور یہ بھی صحیح طور پر ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تھے، اور آپ نے فرمایا کہ عمر، ابوبکر، تم اور میں اسی طرح قیامت میں اٹھائے جائیں گے، قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی ایک طرف حضرت ابوبکر ہوں گے اور ایک طرف حضرت عمر ہوں گے رضی اللہ عنہ. اور غالباً یہ جو ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے نا، غالباً یہ علامہ کونوی جو تھے ان کا رد ہے. کونوی کہتے تھے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم تدفین کے کچھ عرصے کے بعد قبروں میں نہیں رہنے دیے جاتے، بلکہ اعلی علیین آسمانوں پہ فرشتوں کے ساتھ پہنچا دیا جاتا ہے. گویا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات جسمانی اس قبر میں نہیں ہوتی ہے جو قبر زمین پہ ہم دیکھتے ہیں، بلکہ اس اعلی علیین میں ہوتی ہے. ابن قیم نے غالباً یہ کونوی پہ رد کیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہی وہ قبر شریف ہے مدینہ منورہ والی ہی، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا تھا، اور جس طرح وہ گلاب کا پھول پہلے دن مہک رہا تھا اسی طرح اب تک وہ جسد مبارک ہے. اور ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے پھر اس کے ساتھ ساتھ احادیث بھی پیش کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے متعلق کیا بات ارشاد فرمائی. اور روح اور جسم کا یہی تعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے قبر مبارک میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اور انہی احادیث کی شرح میں بہت بڑے حنفی محدث اور فقیہ اور بخاری، صحیح بخاری کے شارح علامہ عینی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی، یہ پہلی حدیث کی بحث ہم عرض کر رہے ہیں. ایسی ارشادات سے قطعی طور پر نتیجہ نکلتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ سب کے سب زندہ ہوتے ہیں، صرف ہماری آنکھوں سے اوجھل کر دیے جاتے ہیں کہ ہم ان کا ادراک نہیں کر پاتے، جیسے فرشتوں کا معاملہ ہے کہ وہ زندہ بھی ہیں اور موجود بھی ہیں لیکن ہم ان کو نہیں پاتے. ہاں، جن پہ اللہ کرم فرما دے، کوئی صاحب کرامت ہوں، بزرگ ہوں، تو وہ انبیاء علیہ السلام کو دیکھ بھی سکتے ہیں. انہوں نے اولیاء اللہ کی کرامات کا انکار نہیں کیا، وہ کہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ دیکھ کے آئے تھے. اور شاہ صاحب رحمت اللہ نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بھی انشاءاللہ کسی وقت میں عرض کر دیں گے. ہے وہی بات جو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دیکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حیات طیبہ کیسی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر مقام، اور یہ چیزیں 1144 ہجری کے مشاہدات شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہیں حضرت نے، اور انہوں نے اس میں صاف صاف لکھا ہے، بتا ہی دیتے ہیں، وہ حوالہ بھی آپ سے عرض کر دیتے ہیں. ان کی کتاب ہے جس میں وہ فیوز الحرمین وہ ساری چیزیں لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں جب گیا ہوں مدینہ منورہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ جب کوئی مجھ پہ درود بھیجتا ہے تو اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے تاکہ میں اس کا جواب دوں. تو کہتے ہیں 1144 ہجری میں جب میں مدینہ منورہ میں ٹھہرا ہوا تھا تو میں نے بارہا کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے بارہا اس چیز کا مشاہدہ کیا. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ عقیدہ، اور وہ بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی معمولی بات نہیں ہے. نفس گم کردہ می آئے جنید و بایزید، جنید اور بایزید رحمت اللہ علیہ کی سٹی گم ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، دل گردہ پانی ہو جائے، اور کسی کے تو کہنے کیا ہیں. اس لیے یہ علامہ عینی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ولی صاحب کرامت ہیں اور وہ اس چیز کو دکھا دے اللہ انہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اجسام یہ نہیں کھاتی زمین، اور اسی وجہ سے انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. پھر اسی پہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ 10ویں صدی کے حدیث کے مجدد، ہم اس لیے حدیث کے مجدد عرض کرتے رہتے ہیں کہ تجدید 10ویں صدی کی اصل میں تو ختم تھی ہمارے شیخ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کا کون کون ان کا مقابلہ کر سکتا تھا اور کون اس پاک ہستی کے بالمقابل ٹھہر سکتا تھا؟ اللہ نے جتنا فضل ان پہ فرمایا تھا کمی کسی پہ اتنا فضل اس زمانے میں ہوا تھا۔ لیکن حدیث کے معاملے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ کا مقام بھی بہت بڑا ہے، اس لیے یہ حدیث کے فن کے مجدد، انہوں نے مرقات میں صاف اس چیز پہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ پیغمبروں کے جسم کھائے، یہ اس لیے تھا کہ انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں علیہم السلام، اور کہتے ہیں کہ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ان الانبیاء احیاء فی قبورہم، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبور شریفہ میں اس طرح زندہ ہوتے ہیں کہ جو ان پر وہاں جا کر صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے وہ خود اسے سنتے ہیں۔ پھر آگے چل کر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا تمہارا درود مجھ پہ پیش ہوتا ہے، تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ تھا مسئلہ کہ ان کا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ صرف روح مبارکہ پر پیش ہوگا یا اس روح پر جو جسم کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہوگا، وہ یہ سمجھے تھے صحابہ رضی اللہ عنہم کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم بھی عام لوگوں کی طرح بس ٹھیک ہے قبر مبارک میں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب دیا، حضرت کے الفاظ یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ وہ درستگی میں کافی ہے، یعنی عقیدہ بتانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے جسم کو عام اجسام پہ قیاس نہ کرنا، کوئی شک نہیں ہے اس کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میرا جسم اس کو روح کے ساتھ تعلق ہے، وہ زندگی ہے، اسی قبر مبارک میں جو مدینہ منورہ میں۔ علامہ عینی کی طرح ملا علی قاری نے صاف قطعی عقیدہ لکھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وفات کے بعد وہ زندگی جس سے عبادت کرتے ہیں اور قبروں میں نماز پڑھتے ہوں، فرشتوں کی طرح کھانے پینے سے مستغنی ہیں، بے نیاز ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس پہ یہی لکھا، سب یہی لکھتے ہیں ان احادیث پہ۔ ایک حدیث ہو گئی، دوسری حدیث بھی سن لیں۔ حدیث میں آیا ہے اور یہ روایت حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جمعے کے دن کثرت سے مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ مشہود، یہ جمعے کا دن جو ہے نا اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جو ہی کوئی درود پڑھتا ہے اس کے فارغ ہونے کے فوراً بعد درود شریف سے وہ مجھ پہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے پوچھا، عرض کیا قلت وبعد الموت، اللہ کے رسول آپ کی وفات کے بعد بھی کیا یہی ہوگا؟ کیسی کیسی کام کی چیزیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پوچھ کے گئے ہیں، یہ دین انہی کے واسطے سے پہنچا ہے اور بڑے مبارک لوگ تھے، کوئی بحث کی قابل چیزیں نہیں چھوڑی انہوں نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب ضروری چیزیں چھوٹے چھوٹے جملوں میں پوچھ گئے۔ عرض کیا وبعد الموت، قال وبعد الموت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری وفات کے بعد بھی ایسے ہی ہوگا ابو الدرداء، کہ تم جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود، مراد یہ تھی کہ بھیجتے رہنا، اور جو ہی کوئی فرشتہ فارغ ہوگا درود بھیجنے سے فرشتہ فوراً اس کو لے کے میرے پاس پہنچے گا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے زمین پہ یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو کھائے، اور یہاں ایک فقرہ اور زیادہ ارشاد فرمایا ہے، اور آپ نے فرمایا فنبی اللہ حیٌ، اللہ کا نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، یرزق اور اسے رزق دیا جاتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہیں وہاں پر رزق بھی دیا جاتا ہے، یہی قبر جو دنیا میں ہوتی ہے۔ قبر سے مراد یہی ہے، اور کون سی قبر ہے بھائی؟ یہ ایک نیا مسئلہ ہے کہ جی قبر کہاں ہوتی ہے، قبر یہی، اس پہ بھی بڑے دلائل. اس حدیث کی جو شرح ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ رزق دیا جاتا ہے، تو رزق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے وہ اللہ کے اپنے علم میں ہے کہ کیسے ہے. ہم انسانوں کو اگر نہ سمجھ آئے تو کیا ہماری عقل کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر چیز ہماری بھی سمجھ میں ہو؟ بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. یہ حیات طیبہ میں پوچھا گیا تو بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرشتے کیا کریں گے، یہ درود پاک مجھ تک پہنچائیں گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنے کا ارشاد فرمایا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی مسند میں کہ جمعے کا دن اور جمعے کی رات ہو تو کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود پیش کیا جاتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسے یہ پیش ہوتا ہے پھر اس کا جواب بھی ملتا ہے، اور وہاں پر پہنچ کے روزہ مبارک پہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رد اللہ علی روحی، اللہ تعالی میری روح کو لوٹاتے ہیں تاکہ میں جواب دوں تمہارے سلام کا. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آئی ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت بہت سے محدثین نے نقل کی ہے. بڑی اچھی سند اس کی مسند بزار میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی خیر اللکم و مماتی خیر اللکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بڑی اچھی ہے، میری وفات بھی اس امت کے لیے بڑے خیر کی چیز ہے، اور جب میرا انتقال ہو جائے گا تو تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، اور جو اچھے ہوں گے میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، شکر خدا کا ادا کروں گا، اور میرے امتیوں تمہارے اعمال جو برے ہوں گے اس پہ میں اللہ سے معافی مانگتا رہوں گا. اگر اس میں شبہ ہو کہ گناہ ہم کریں اور معافی کوئی اور مانگے تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے، سورہ انفال سے. مگر قرآن پڑھیں کیوں؟ پڑھنا تو ویسے بھی منع ہے نا، پڑھنا نہیں، ساری دنیا جہان کے کام کر لیں کرا لیں، نماز روزہ حج عمرہ سب، مگر پڑھنا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ جہالت ہی ہے جس نے اب تک ڈبو رکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اسی لیے قاضی شوقانی جیسا آدمی بھی لکھتا ہے نائل الاوتار میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی نیکیوں سے خوش ہوتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اجساد پرانے نہیں ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی امت کی نیکیوں پہ خوش نہ ہوتے تو روح مبارکہ کو وہ مسرت حاصل ہوئی تھی جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کر لیا تھا، کہ اس کا تعریف میں ذکر آتا ہے اگر اطلاع نہ ہوتی تو مسرت کی اطلاع بھی نہ پہنچتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو اللہ میری روح کو لوٹا دے گا اور پھر میں کیا کروں گا، اس کا جواب دیتا ہوں سلام کا جو وہاں پر آ کر پیش کرتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کیسے لوٹائی جاتی ہے، اس پہ پھر محدثین نے بحث کی اور بڑے جواب اس کے دیے. سب کا خلاصہ یہ ہے کہ قبر مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک روح تمام تر توجہ اللہ کی طرف ہے، اس کی تجلیات کی طرف، اس کے جمال اس کے جلال کی طرف مشاہدے میں مصروف ہے. اور جب کوئی امتی سلام پیش کرتا ہے جیسے کہ ہر وقت ہوتا رہتا ہے تو فرشتے کے ذریعے یا پہنچتا ہے یا براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، تو اللہ تعالی کی اجازت سے روح مبارکہ کا ایک رخ امت کی طرف بھی ہوتا ہے، اور اس سلام کا آپ جواب دیتے ہیں. بس اس روحانی توجہ کو کہیے، التفات کو کہیے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر فرما دیا کہ خدا میری روح کو لوٹا دے گا، مطلب یہ کہ میری ایک توجہ ادھر بھی ہو جاتی ہے ذات اقدس کی تجلیات کے مشاہدے کے ساتھ ساتھ. خلاصہ یہ ہے جو محدثین نے لکھا ہے. آٹھویں صدی کے بڑے مشہور محدث ہیں ابن ملقن رحمت اللہ علیہ 804 ہجری میں انتقال ہوا ہے ان کا، نویں صدی کے محدث ہوئے. ہاں آٹھویں صدی میں تو زندگی گزاری، نویں صدی میں سمجھ لیجئے کیونکہ 804 میں انتقال ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ رد روح یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمانا کہ میری روح لوٹتی ہے اس کے جواب کے لیے، اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور روح مبارکہ آپ سے جدا نہیں ہوئی. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح سند سے ثابت ہو چکی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. اور ہمارے امام المحدثین شیخ ابن حجر رحمت اللہ علیہ انہوں نے فتح الباری میں اسی حدیث پر بحث کی ہے اور اس میں احتمالات قائم کرتے چلے گئے ہیں کہ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. پانچویں بات انہوں نے لکھی ہے، کہتے ہیں کہ پانچویں بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملائے اعلی اللہ کی جو عنایات ہیں، خدا کی تجلیات، اس میں مستغرق رہتے ہیں اور جب کوئی شخص سلام بھیجتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم مبارک، سمجھ مبارک، روح کی توجہ اس طرف بھی ہو جاتی ہے کہ اس سلام کا جواب دیتے رہے. اور پھر کیا اچھی بات انہوں نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں وَأَنَّ أَمُورَ الْآخِرَةِ لَا تُدْرَكُ بِالْعَقْلِ، آخرت کے جو حالات ہیں نا، برزخ کے، قیامت کے، آخرت کے، یہ سارے حالات محض عقل سے نہیں جانے جا سکتے. اور برزخ کے حالات قبر کے، وہ کہتے ہیں آخرت کے قریب قریب کے حالات ہوتے ہیں، دنیا سے مشابہت نہیں ہوتی. یعنی عالم تین ہو گئے نا، ایک اس دنیا کا جو ہم نے گزارا ہے، ایک آخرت کا، اور ایک درمیان میں قبر کا. تو وہ کہتے ہیں قبر کی زندگی، یہ چیزیں ساری آخرت سے زیادہ مشابہ ہوتی ہیں، دنیا سے نہیں ہوتی. تو جب دنیا سے زیادہ مشابہت نہیں ہوتی تو عقل اسے سمجھ بھی نہیں پاتی. تو یہ حالات محض عقل سے نہیں سمجھ آتی. پھر محض عقل سے نہ سمجھ آئیں تو پھر کیا راہ رہی؟ ہم صرف تائید کے طور پر کہہ رہے ہیں. دیکھیے اصل چیز کتاب و سنت ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس پر عمل کرنا ہے. کتاب، سنت، اجماع، قیاس، ان چیزوں سے شریعت ثابت ہوتی ہے. لیکن عقل اس کے علاوہ کیسے تائید کے لیے نقل کر دیں؟ چلیے اس سے پہلے ایک اور آپ سے عرض کرتے ہیں. یہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مطلب لکھا. انہی کے شاگرد صحابی ہیں، القول البدیع، کمال کی کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام بھیجنے کے لیے. صحابی رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھی چیز لکھی ہے. انہوں نے حوالہ دیا ہے تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ کا، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا کہ روح میری لوٹ آتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روح مبارکہ بار بار لوٹائی جاتی ہے اور نکالی جاتی ہے. القول البدی میں کہتے ہیں کہ روح مبارکہ اللہ کی تجلیات، دربار الہی، اس میں رہتی ہے مشغول، اور جب کوئی شخص سلام پیش کرتا ہے تو روح مبارکہ اس عالم پر متوجہ ہوتی ہے تاکہ سلام والوں کے سلام کا جواب دے دے. تو روح مبارکہ بے وقت وہاں بھی مصروف ہے مشاہدے میں، اور ادھر بھی اللہ اس کی ایک توجہ، روح کا ایک کنارہ، ایک سرا، روح کی ایک بات ادھر کو بھی کر دیتے ہیں. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان لفظوں میں یہ فرما دیا کہ میری روح ادھر آئی، میری روح اللہ لوٹا دیتے. یہ ان کا ہے، صحابی بھی یہی سمجھے ہیں رحمت اللہ علیہ. اور عقل سے جو چیز ثابت نہ ہو پھر کیا ہو؟ پھر اس کی تائید کے لیے عرض کر دیتے ہیں، اور تائید کے لیے حجت اللہ البالغہ ہی کی طرف رجوع کیجئے. حجت اللہ میں آتا ہے، حضرت ہمارے شاہ صاحب لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ، کون آدمی اس وقت بر صغیر میں ایسا ہے جس کے اساتذہ، جس کے مشائخ اگر حدیث انہوں نے پڑھی ہے تو ان کی سند میں شاہ ولی اللہ نہ آتے؟ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اکثر و بیشتر حضرات کی سند میں آتے ہیں. اگر شاہ صاحب نہیں آتے تو پھر جو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے اس زمانے میں مخالفین تھے وہ حدیث پڑھنے ٹھٹھا چلے گئے تھے سندھ، وہاں محمد ہاشم صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس. وہاں ہاشم ٹھٹھوی رحمت اللہ علیہ وہ بھی انہی چیزوں کے قائل ہیں. وہاں ہاشم رحمت اللہ علیہ سندھ کے ٹھٹھا کے تھے، اور اس بات میں کوئی تعامل نہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے مقابلے اور پائے کے علوم ان میں بھی تھے. مگر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دار الحکومت دہلی میں تھے، اس لیے شاہ صاحب کو ویسے بھی شہرت زیادہ ہو گئی، اور پھر اور بھی بہت سی چیزیں اللہ نے ان میں جمع کر دی تھی، خاص طور پہ یہ روحانیت کی چیز. یہ جو لوگ اب پڑے رہتے ہیں نا اس کے پیچھے روحانیت کیا ہے جی، یہ تو سب بعد میں شامل ہو گئی، بعد میں چیزیں آ گئیں، تو انہیں کیا کہیں کہ یہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں، ان کو اس دین کی سمجھ نہیں آئی تھی. خیر یہ تو ایک الگ موضوع ہو جائے گا، ہم اپنی بات پہ قائم رہیں. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اس کی شرح کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری روح لوٹا دی جاتی ہے تاکہ میں جواب دوں. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حجت اللہ البالغہ میں اور ان کی اس بات کے ڈانڈے فلسفے سے بھی جا کے ملتے ہیں، جنہوں نے حقیقتاً فلسفہ پڑھا ہے اور علم کلام کو پڑھا ہے وہ حضرت کی اس عبارت کو زیادہ سمجھیں گے اور لطف لیں گے، لطف اٹھائیں گے اس کا. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کامل لوگوں کی روحیں جب اپنے اجسام سے جدا ہوتی ہیں تو وہ ایک موج کی صورت بن جاتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کوئی نیا ارادہ، کوئی چیز انہیں حرکت نہیں دے سکتا، اور جو لوگ اس سے کم درجے میں ہوتے ہیں وہ اپنی روح کی ہمت سے ان سے جا کر چمٹ جاتے ہیں اور ان سے نور حیرت اپنی روح کی مناسبت سے اپنی طرف کھینچتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ جو کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ مجھ پر میری روح لوٹا دیتا ہے، اس کا مطلب ہے متوجہ کر دیتا ہے، یہ حضرت کے ہی الفاظ ہیں، حتیٰ کہ میں اس پر سلام کو لوٹا دیتا ہوں، اس میں اشارہ ہے. اور میں نے 1140 ہجری میں جب میں مدینہ منورہ میں مجاور تھی، جب میں مجاور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک کا، تو میں نے امتیوں کے سلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دینے کو اتنی مرتبہ دیکھا ہے کہ مالا احصا، میں شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا. یہ ہے وہ چیز کہ عقل کے علاوہ چیزیں، یہ ہم اس پہ اس حضرت رحمت اللہ علیہ کے اس کشف پہ عقیدے کی بنیاد نہیں رکھ رہے، دونوں چیزوں میں فرق کر دیجیے گا. ہم کہتے ہیں یہ اس کی تائید میں ہے جو کچھ محدثین نے اپنے علم اور ان چیزوں کی بنیاد سمجھا تھا. اللہ نے وہی بات علامہ عینی رحمت اللہ جو کہی تھی کہ کسی ولی کو کرامت سے بھی یہ چیزیں مل سکتی ہیں، شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے کرامتاً یہ دکھا دیا کہ ایسی چیز ہو جایا کرتی ہے، ایسی چیز پیش آ جایا کرتی. تین احادیث ہو گئی، چوتھی حدیث آپ سے عرض کر دیتے ہیں، وہ بھی حدیث ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا، یہ پہلے بھی گزر چکی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وہی روایت جو مسلم میں اور نسائی میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے کے قریب میں جو گزرا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. یہ چھٹی، یہ حدیث چوتھی ہے جو پیش کی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں عبادت میں مصروف رہتے ہیں. حج کی تو احادیث گزر گئیں، یہ نماز کی حدیث بھی اگرچہ گزر گئی، اور پھر بیت المقدس میں ان کا حاضر ہونا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں، یہ سب چیزیں. اسی لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا مختلف مقامات پر نمازیں پڑھنا مختلف اوقات میں، یہ ایسی حقیقت ہے جس سے عقل سلیم تسلیم کر لے، اس کے بغیر چارہ نہیں، اور صحیح نقل سے بھی یہی بات ثابت. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ایک لمحے میں اس آسمان سے، اس زمین سے آسمان تک کا سفر سارا طے کرا دے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسی نبوت خود ایسی چیز ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کے حاملین ایسے مکرم اور معظم ہیں کہ اللہ نے یہ چیزیں ان کے لیے کرا دی. اس لیے اس میں تو کوئی اشکال نہیں کہ اس دنیا کے بعد قبر میں جا کے بھی لوگوں کے اعمال جاری رہتے ہیں. صرف انبیاء علیہ السلام ہی نہیں، بعض اللہ کے ایسے اچھے بندے بھی ہوتے ہیں جن کے اعمال جاری رہتے ہیں. اس کے جواب میں ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہتے ہیں جی کہ یہ روایت جو حدیث کی ہے نا صحیح مسلم میں قرآن کے خلاف ہے. قرآن کے کیسے خلاف ہے؟ وہ کہتے ہیں قرآن میں آیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور بندگی کر اپنے پروردگار کی یہاں تک کہ تجھے وفات ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں وفات تک اللہ نے فرمایا تھا، اللہ نے اس کے بعد تو عبادت کا نہیں کہا. حالانکہ بات ذرا سی سمجھنے کی تھی، قرآن کے خلاف بھائی یہ کیسے ہے؟ قرآن کے خلاف تو جب ہوتی جب ہم یہ کہتے کہ ان پر نماز کا پڑھنا قبر میں واجب تھا، ضروری تھا. وجوب کی نفی ہم کرتے ہیں، واجب نہیں رہتا. نفس عمل کی تو قرآن بھی نفی نہیں کرتا. قرآن نے یہ تھوڑا ہی کہا ہے کہ قبر میں نماز نہیں پڑھنی، کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وہاں نہیں پڑھنی. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہاں تک کہ وفات آ جائے اس وقت تک خدا کی عبادت کرتے رہو. تو خدا کی عبادت اس وقت تک کرنی ضروری ہے. وفات کے بعد اللہ اپنے فضل سے، جس کی مثال آج ابھی اور بھی عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی انسان کو یہ دے دے توفیق کہ وہ قرآن پڑھے، تلاوت کرے. ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنی قبر میں وفات کے بعد قرآن پڑھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، آپ نے فرمایا یہ سورہ ملک پڑھتا رہتا تھا، اللہ نے قبر میں بھی اسے اجازت دے دی. یہ کون سی ایسی بات ہے؟ قرآن نے وجوب کی نفی کی ہے کہ اعمال پھر اس کے بعد واجب نہیں ہے، لیکن نماز میں، تلاوت میں جو لطف جن حضرات کو آتا ہے وہ وہی جانتے ہیں. انہوں نے کہا قبر میں بھی اس چیز کو ہمارے لیے جاری کیا جائے. چار حدیث ہو گئی. پانچویں حدیث آپ سے عرض کر دیتے ہیں. حدیث میں آیا ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت مسند ابی اعلیٰ میں آئی، اور وہ یہی ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چیز کی اطلاع دی تھی کہ قبروں میں زندگی ہوتی ہے اور نمازیں ہوتی ہیں. اسی حدیث کو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں حضرت کے الفاظ دیکھیے مکتوبات میں کیا حضرت فرماتے ہیں، برزخ صغرا چون از جک وجہ از مواطن دنیاوی است. یہ برزخ کا ایک رخ دنیا کی زندگی کی طرف بھی ہوتا ہے نا، یعنی یہ مکمل آخرت بھی نہیں ہے تو مکمل دنیا بھی نہیں ہے. کچھ دنیا کا حصہ ہے، کچھ آخرت کا حصہ ہے. قبر کی زندگی گنجائش ترقی دارت، حضرت فرماتے ہیں اس میں بھی ترقی کی گنجائش ہوتی ہے کہ انسان اپنے اللہ کے قرب میں اس کے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، منحصر ہے کہ آدمی کیسا ہے. کوئی نیک ہے، کوئی زیادہ نیک ہے، کوئی اس سے زیادہ نیک ہے، تو وہ پھر قبر کی جو حالتیں ہیں، عبادت ہے وہاں بھی، اس سے بھی اسے فائدہ ہوتا رہتا ہے، اگرچہ وہ اس کا معمور نہیں، اس پہ ضروری نہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں. شنیدہ باشند، آپ نے یہ سنا ہوا ہوگا، وہ حضرت پیغمبر ما علیہ وعلیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہمارے پیغمبر علیہ وعلیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج چوں قبر حضرت کلیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام گزشتن، جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک سے گزرے تھے، دیدند، انہوں نے مشاہدہ فرمایا تھا کہ در قبر نماز میں گزارت. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ بھی حیات کے قائل. اور اسی قبر میں علامہ سندھی نے بھی یہی لکھا ہے، حاشیہ دیکھ لیجئے نسائی کا، اس میں عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ تھے، بہت بڑے شارع ہیں، ابن عربی رحمت اللہ علیہ. ہم کسی آدمی کے لیے یہ درست نہیں سمجھتے کہ وہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے کلام کو پڑھے جب تک کہ وہ علامہ شارانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب نہ پڑھے. جو کچھ انہوں نے لکھا ہے شیخ کی شرح میں، اس کو پہلے پڑھ لینا چاہیے، تاکہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے جو مکشوفات اور جو چیزیں ہیں اس سے کوئی آدمی غلط مطلب نہ نکال سکے. شارانی رحمت اللہ نے صاف لکھا ہے کہ قد صحت الاحادیث، حدیثوں سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبر ہی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور آزان اور اقامت سے نماز پڑھتے ہیں. اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ تو بار بار لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، کئی جگہ لکھتے ہیں۔ یہ جو حدیث آپ سے ابھی عرض کی ہے نا، آپ کے سامنے پیش کی، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت، اسی روایت میں ایک راوی آیا ہے ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ۔ دور کیوں جائیں، ذکر کیا تھا نا کہ بعض لوگوں کو بھی اللہ توفیق دے دیتا ہے، یہ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کی انتقال ہو گیا اور ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کو جن لوگوں نے دفن کیا ہے ان میں حضرت جسر تھے۔ ثابت بنانی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، براہ راست ان کی سند ہے اور یہ احادیث ثقہ ہیں، صحیح ہیں، ثقات کی روایات ہیں۔ اور جسر کہتے تھے، ثابت بنانی کے بھی آگے شاگرد، وہ کہتے ہیں میں نے خود ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کو قبر میں اتارا اور میرا دوست جس کا نام حمید تھا، ہم دونوں تھے ساتھ۔ تدفین ہو گئی، اوپر انہوں نے اینٹیں لگا دی، پڑیاں قبر پہ رکھ دیتے ہیں نا، رکھتی، تو کہتے ہیں ایک پڑی اس میں سے گر پڑی، زمین کچی ہوگی، تو جسر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ حلیت الاولیاء وغیرہ میں یہ قصہ سارا لکھا ہوا ہے، یہ بات صحیح سند سے ثابت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اور حمید نے جو دیکھا تو ثابت رحمت اللہ علیہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کبھی کبھی برزخ کا پردہ اٹھا دیتا ہے تاکہ بتائے کہ یہ آدمی اس پائے کا تھا۔ تو کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے اور ہم ان کے گھر گئے اور ہم نے حضرت ثابت رحمت اللہ علیہ کی بیٹی تھی ان سے پوچھا کہ کوئی خاص بات آپ بتائیں، تو ان کا کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ہم نے کہا کیا چیز ان کی زندگی میں زیادہ تھی، انہوں نے کہا نماز بہت پڑھتے تھے اور کہتے ہوتے تھے کہ اللہم ان کنت آتیت احدم من خلقک ان یصلی لک فی قبرہ، اللہ تو نے اس دنیا میں کسی کو بھی اپنی مخلوق میں یہ رتبہ دیا ہو کہ قبر میں جا کے بھی تیرے لیے نماز پڑھتا رہے، فاعطنی ذالک، اللہ اپنے فضل سے مجھے بھی قبر میں یہ مقام دے دے کہ میں قبر میں تیرے لیے نماز پڑھتا رہوں۔ اتنی محبت تھی نماز سے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے، ہم نے انہیں بتایا کہ اس طرح آپ کے والد محترم کی قبر سے ایک چیز گر گئی تھی اور ہم لوگوں نے ان کی قبر کو برابر کیا اور وہ وہاں پہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ چیز تھی۔ پانچ احادیث ہو گئیں۔ اللہ کبھی کبھی اپنے بندوں کو یہ توفیق دے دیتا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو عینی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کرامت میں کسی کو عالم برزخ کا پردہ اٹھا ہوا نظر آ جائے اور پتہ چل جائے کہ برزخ میں کیا ہو رہا ہے، یہ چیزیں بھی ہو جاتی ہیں اور ہوئی ہے۔ تو ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کے لیے ہو سکتی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں نہیں ہوئی؟ یقیناً ہے، اور اس کی روایت وہ بھی ہے جو اس سے سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے اور مشکات میں آتی ہے کہ مسجد بند کر دی گئی، مسجد نبوی، اور تین دن تک کوئی نماز وہاں نہیں پڑھی گئی۔ فوج کا قبضہ تھا اور ان ظالموں نے مسجد کا کوئی ادب اور احترام باقی نہیں رکھا۔ ایک بوڑھا آدمی حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ اندر ہی بند ہو گئے، اور وہ ایسے پکے نمازی تھے کہ نماز میں ان کی مثال نہیں مل سکتی تھی دوسری کوئی، اتنے بڑے آدمی تابعین میں سے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد تھے، اور ان سے کسی نے پوچھا تین دن کے بعد کہ آپ کی نمازوں کا کیا ہوا، آپ تو نابینا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے میں آواز سنتا تھا اور اٹھ کے نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا عمل کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ وہ انہیں حیات نہیں سمجھتے تھے اور قبر مبارک کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، تو پھر حاضری کس بات کی تھی؟ حاکم اپنی روایت لائے اور حاکم کی اس روایت پر امام زاہبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ صحیح روایت ہے، زاہبی اس کی تصدیق یہ بغیر نہیں ہے۔ اسی لیے حاکم کی مستدرک کسی شخص کے لیے پڑھنا درست نہیں ہے جب تک کہ اس پہ امام زاہبی رحمت اللہ علیہ کی تعلیقات نہ پڑھ لے۔ چوتھی جلد میں لائے ہیں وہ. اب تو مستدرک کئی جلدوں میں چھپ گئی ہے, مگر پرانی جو بڑی مستدرک چھپتی ہوتی تھی اس کی چوتھی جلد میں وہ آیا ہے. وہ روایت لائے ہیں کہ مروان مدینہ منورہ میں آیا اور اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ چہرہ اپنا رکھے ہوئے ہے اور رو رہا ہے. تو اس نے اسے گردن سے پکڑا اس آدمی کو تاکہ ہٹا دے. تو ظاہر ہے کہ کھینچا تانی ہوئی ہوگی, وہ جو ہستی تھی انہوں نے چاہا کہ اپنا سر وہیں رکھے رہیں, اس نے گردن سے پکڑ کر کھینچ لیا. تو انہوں نے کہا تدری ما, وہ مروان بولا ان سے اور کہنے لگا تدری ما تصنع, تمہیں پتا ہے تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں. اب جب اس نے چہرہ دیکھا تو فإذا ہوا ابو ایوب الانصاری, یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تھے, یہ وہ شخصیت تھی جہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی رکی تھی. ہر آدمی نے مدینہ منورہ میں چاہا کہ یہ شرف اسے حاصل ہو اور خدمت اس کے حصے میں آئے. آپ فرما رہے تھے بار بار چھوڑ دو میری اونٹنی کو, فإنها مامورۃ, اسے اللہ نے حکم دے دیا ہے, خدا کی حکم کے تابع ہے, جہاں اللہ چاہے گا جا کے بیٹھ جائے گی. اور یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر بیٹھ گئی, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننھیال تھا. تو اس نے دیکھا یہ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ قبر مبارک پہ سر رکھ کے چہرہ رکھ کے رو رہے ہیں. تو انہوں نے اسے جواب دیا اور انہوں نے کہا, کیا خوبصورت جواب دیا, انہوں نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں, ولم آت الحجر, میں پتھروں کے پاس نہیں آیا, میں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ فرماتے تھے لا تبغوا علی الدین, میرے دین کا افسوس اور میرے دین پر رونا اور میرے دین کے لیے پریشانی اور دکھ کا اظہار کرنا اس وقت تک نہ کرنا جب تک کہ حکمران اس کے اہل رہیں, اور جب اس دین کے وارث ایسے لوگ بن جائیں جنہیں حکمرانی ملے اور ہوں بھی نہ اہل, حاکم بھی بن جائیں اور دین کے اہل بھی نہ ہوں, اس وقت تم رو لینا. تو یہ جو مروان کی حکومت آ گئی تھی نا, اندازہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو پسند نہیں آئی ہوگی, اور انہیں دیکھا ہوگا کہ اب دین ان لوگوں کے ہاتھ چلا گیا ہے, حکومتیں ان لوگوں کے ہاتھ چلی گئی ہیں جن کا نہ کردار ہے نہ عمل ہے. تو وہ قبر مبارک پر رو رہے تھے, یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جس پاک ہستی کی قبر پہ بیٹھ کے رو رہے تھے. ان کی ایک اور بات بھی ہے, کہہ دیتے ہیں, شاید کوئی کہے کہ اس سے تعلق نہیں رکھتی, لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر آج بھی استنبول میں ہے. استنبول میں جائیں ترکی میں, کسی سے پوچھ لیں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر کہاں ہے. اور یہ 51 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے, اور اس لشکر میں تھے جو قسطنطنیہ پہ حملہ کر لیا گیا تھا, سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی, بیمار ہوئے تو انہوں نے کہا میری قبر بنانا جتنا آگے جا کے ہو سکے دشمن کے علاقے میں. تو رات کے وقت جو اس وقت مشرکوں کا عیسائیوں کا قلعہ تھا اس کی بالکل دیوار کے ساتھ لوگوں نے انہیں دفن کر دیا, اور سیر کبیر کی جو شرح امام سرخسی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے, سرخسی کہتے ہیں ان کا بیان ہے, سرخسی آج سے 1000 سال پہلے کے آدمی ہیں, 483 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے, تو کم سے کم یہ 950 برس تو بنتے ہیں, اب تو 1425 ہجری ہے. سرخسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے ساتھیوں نے رات کے وقت قبر میں اتارا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر سے نور کا ایک شعلہ بلند ہوا, نور کی ایک لہر اٹھی آسمان کی طرف, اور اس منظر کو دوسری طرف جو کافر تھے انہوں نے بھی دیکھا. فجاء رسولهم من الغد, دوسرے دن ان کا قاصد آیا اور اس نے کہا کہ من کانا ھذا المیت فیکم, تم میں جس کا انتقال ہوا رات یہ کون تھا؟ تو انہوں نے کہا صاحب لنبینا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. تو حیران ہوئے فاسلم بمارا ہو، تو جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا، رات مشاہدہ کیا تھا، وہ ایمان لے آئے۔ کافر اس نور کو دیکھ کے ایمان لے آئے کہ کیسے صاحب کرامت بزرگ ہیں جن کی تدفین ہوئی ہے۔ یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس قبر مبارک میں زندہ نہیں تھے، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، تو یہ اس قبر مبارک پہ آ کے کیوں روتے رہے، کیوں بیٹھے رہے؟ اس لیے یہ جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کے پیچھے پوری امت ہے، ایسے نہیں ہے کہ لوگوں نے اپنے پاس اس عقیدے کو رکھ لیا۔ مالکیوں میں امام مالک رحمت اللہ علیہ، وفاء الوفاء میں آیا ہے کہ ابو جعفر منصور آیا تھا، ہارون الرشید کا باپ، یہ لوگ آئے عباسی اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی مسئلے میں انہوں نے بات کرنی چاہی تو امام مالک رحمت اللہ نے ڈانٹ دیا، انہوں نے کہا امیر المومنین تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور پھر لفظ کیا کہیں، فرمایا اس مسجد میں اونچا نہ بولنا۔ وفاء الوفاء میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ان کی وفات کے بعد بھی ویسے ہی ہے جیسے ان کی حیات طیبہ میں تھا۔ چپ ہو گیا ابو جعفر، کچھ نہیں بول سکا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس پہ برا منایا، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ تک یقیناً وہ بات پہنچی ہوگی جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کسی کو کہا تھا کہ اس مسجد میں آواز بلند کرتے ہو، اگر تم مدینہ منورہ کے نہ ہوتے تو میں تمہیں شدید سزا دیتا۔ اسی طرح ابو حیان اندلسی ہیں، صاف لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں۔ شافعی حضرات تھے، شافعی حضرات میں بہت سے حضرات نے لکھا ہے۔ ایک علامہ سبکی رحمت اللہ کا حوالہ کل بھی گزرا اور آج بھی، سبکی رحمت اللہ علیہ صاف صاف طبقات شافعیہ میں لکھتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ان میں احساس ہے، علم ہے، اور ان کے پاس امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ حنبلیوں میں شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ سے بڑا آدمی کون گزرا ہے؟ بہت اللہ نے علم دیا تھا اور اللہ نے بڑا تقویٰ دیا تھا شیخ کو، اور شیخ کی تحقیق، شیخ کا علم، کیا کہنے اس کے۔ اور شیخ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پہ، شیخ خود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام کو جو قبر مبارک پہ پیش کیا جائے بغیر کسی واسطے کے سنتے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور ابن عقیل رحمت اللہ علیہ جو حنبلیوں میں سے تھے، ان سے نقل کیا ہے کہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم حیٌ فی قبرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اب رہ گئی بات حنفیوں کی۔ ہمارے حنفی فقہا 1000 برس سے زیادہ ہو گیا اس مسئلے کو کتابوں میں تحریر کرتے ہوئے، کیا ان سارے حضرات میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے ان دلائل پر غور کیا ہو جو آج کل لوگ پیش کرتے ہیں؟ نور الازا جو سارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، ہم نے پڑھی، اس میں صاف انہوں نے لکھا ہے کہ محققین کے نزدیک یہ طے شدہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، ایک، اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، دو، اور عبادت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لطف محسوس ہوتا ہے، اللہ کی عبادت سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ ہاں اتنی بات ہے کہ احجب عن ابصار القاصرین، ہم گناہگاروں کی نظروں سے یہ چیزیں اوجھل ہیں، ہماری نگاہوں کے پردے اٹھتے نہیں ہیں، نگاہ سے وہ پردے میں ہیں، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ اور یہی وہ پردے تھے جو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے ہاں اٹھ گئے تھے، اور انہوں نے اپنے مشاہدات کو بھی لکھا۔ اسی نور الازا کی شرح میں مراقی الفلاح میں بھی لکھا ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے جائے مدینہ منورہ میں، اسے چاہیے کہ کثرت سے درود شریف پیش کرتا رہے، بار بار پڑھتا رہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود سن رہے ہوتے ہیں، اور دور سے جو پڑھتا ہے اس کو پہنچایا جاتا ہے۔ در مختار کی 2 شرحیں لکھی گئیں ہیں، تو اور بھی شروع بہت، لیکن جو مشہور ہیں، ایک تو یہی ہے جو شامی عام طور پہ کہا جاتا ہے، جس کے حوالے بھی کبھی کبھی سننے میں آتے ہیں، اور ایک امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھی تھی۔ طحاوی بھی یہی لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اذا کانت بالقرب منہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہوگا کوئی آدمی یعنی روزہ مبارک پہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اس صلاۃ و سلام کو جو پیش کیا جاتا ہے، اور گناہگار امتیوں کے لیے یہی کیا کوئی کم شرف کی بات ہے کہ اس کی آواز حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں پڑ جائے؟ اور کیسے ہی خوش قسمت ہوتے ہوں گے جنہیں کبھی جواب بھی وہاں سے مل جائے. اور پھر طحاوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب دور سے پڑھا جاتا ہے سلام تو فرشتے پہنچا دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر یہ آٹھویں صدی کے ہمارے محقق ابن حمام رحمت اللہ علیہ صاحب فتح القدیر، ان کی عبارت پہلے بھی گزر چکی، وہ تو صاف صاف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر جب جائے تو ان سے شفاعت کی التجا کرے، درخواست کرے اور عرض کرے کہ میں سوال کرتا ہوں، مجھے اپنی شفاعت میں یاد رکھیں، اور وہاں کے رہنے والوں پہ کچھ صدقہ بھی کرے. شامی بھی در مختار کی شرح میں یہی لکھتے ہیں، اور انہوں نے تو اجماع نقل کیا ہے اس بات پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی وہ نبی ہیں، پوری امت اس بات کی قائل ہے. یہ گویا رد کیا انہوں نے کرامیہ کا، اور کہتے ہیں کہ اہل سنت کے بعض دشمنوں نے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر دیا کہ وہ حیات کے قائل نہیں تھے، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی قبور میں زندہ ہی ہوتے ہیں. عینی رحمۃ اللہ علیہ، صحیح بخاری کے شارح، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، حدیث کے امام، کتنے حوالے آخر اور چاہیے. پوری امت کا اس بات پر اب تک اجماع گویا کہ ہے، اور وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے قائل ہیں. اور وہ کہتے ہیں جو بھی قبر مبارک پہ جاتا ہے اور سلام پیش کرتا ہے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. اس لیے ایسے مسائل میں اولاً تو پڑھنا نہیں چاہیے بھائی، اس وقت کے تقاضے، یہ دور، اور بہت سی مباحث ہیں، بہت سے آلام اور تکالیف ہیں جو امت کو پیش آئی ہیں، اس پر توجہ دینی چاہیے. اور اگر عقیدے کی بات کریں کہنی سننی ہے، تو جو کچھ کل آپ سے عرض کیا اور آج، یہ اس پوری امت کے اکابی کا خلاصہ ہے. اب ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ اس حدیث میں فلاں راوی ضعیف ہے، اس حدیث میں فلاں راوی ضعیف ہے، تو اس سے کوئی یہ بھی تو پوچھے کہ یہ تو مستقل ایک علم ہے اسماء الرجال کا، وہ کس سے پڑھا ہے، وہ کہاں سے آ گیا؟ اور ایک بات تو رہ گئی، ہاں اور بھی یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ فلاں مقام سے احرام باندھیں گے، یا حج کا اور یا عمرے کا. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ دونوں کا قران کریں گے، یعنی قران کا حج حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے، صحیح مسلم کی روایت ہے. اور امام سیوطی نے حافظ ابن عساکر کی روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجرہا، ایک جگہ ہے یہاں سے یہ احرام باندھیں گے اور وہ آئیں گے پھر میری قبر پر سلام پیش کرنے، اور مجھے سلام کریں گے اور میں یقیناً ان کے سلام کا جواب لوٹاؤں گا. یہ یہی قبر مبارک ہے نا جو مدینہ منورہ میں ہے، کوئی اور اعلی علیین کی جگہ تو نہیں. حافظ ابو جعلہ رحمت اللہ تو اس سے بھی زیادہ صلاحت کے الفاظ لائے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً تم میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آخری دور میں آئیں گے اور پھر قام علی قبری، وہ آ کے میری قبر پر کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اے محمد تل اجبتہ، میں ان کی بات کا جواب دوں گا علیہ الصلوۃ والسلام. یہ وہ چیز ہے جو اپنے وقت پہ پہنچ کے پوری ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع دی ہے. اس لیے یہ جتنی احادیث آپ نے سنی اور امت کے جتنے اکابر، ان سب حضرات کا موقف یہی تھا. فتاوی عالمگیری کا آپ نے نام سنا ہوگا، فتاوی عالمگیری کو ہندوستان کے بورے بر صغیر کے ٹاپ کے حنفی فقہا نے بیٹھ کے لکھا تھا، اور سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نگرانی میں یہ لکھوایا تھا، یہ جمع کروایا تھا. اور سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، اللہ نے بڑا مقام اسے دیا تھا، اگر وہ اپنے بھائی کو اور اپنے باپ کو نہ مروا دیتا تو اس وقت پورا ہندوستان پتہ نہیں رام رام کے نعروں سے گونج رہا ہوتا یا کیا ہوتا، بڑا کارنامہ تھا۔ اگر وہ اپنے گمراہ باپ اور بھائی کے ہاتھ پوری سلطنت چھوڑ دیتا اور محض اپنے رشتوں کی لاج رکھتا اور امت کے مصالح سے نظر ہٹا لیتا تو پھر کچھ کا کچھ ہو سکتا تھا۔ اسی فتح عالمگیری میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے شفاعت کی درخواست کرے اور ان کے لیے بھی کرے جنہوں نے اسے کہا تھا، اپنے دوستوں کا پیغام بھی وہاں دے۔ تو اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ نہیں ہیں تو پھر وہاں جا کر یہ جملے کیا کہنے، سوچنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم پوری امت کو اتنے عظیم فقہا کو علیہ باللہ گمراہ قرار دیں، بہتر ہے کہ ہم اپنے مسلک اپنی بات پر نظر ثانی کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔